أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کل کا ٹرانسلیشن آپ میں سے کس نے سن کے دہرایا؟ آن لائن پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیں یا ون لکھ دیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آج ہم نئی سورت شروع کریں گے, اس سے پہلے پچھلا بھی ہے, لیکن آپ کو مینٹلی اور ہر چیز کے لیے ریڈی رکھنے کے لیے ہم اپنے آج کے سبق سورہ روم کا جو پہلا لیسن ہے 1-19 اس کی تلاوت سنتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا پچھلی آیتوں کو ساتھ لے کر آگے شروع کریں گے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ ہر چیز نکال لیں. جب تفسیر شروع ہوگی اس وقت تو نہیں بکس کھلیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے جی تلاوت سنتے ہیں. چلیے جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع کرتے ہیں. थोड़ी सी इसको कम करें, इसका एको बिल्कुल बंद कर दें, वो फिर इसमें रिकॉर्डिंग में भी आता है बात, यानी आवाज ऊंची रखें लेकिन अपनी सेटिंग्स में से देखें एको जो है वो उसको बिल्कुल जीरो पे कर दीजिए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ روم شروع کریں گے۔ سورۃ روم میں چند باتیں جو ہمارے سیکھنے کی ہیں، پچھلے بارے میں ہم نے مسلمانوں پر ہونے والے مصائب اور تکلیفوں کا ذکر پڑھا اور بیسویں پورے بارے میں ہم نے اس تھیم کو دیکھا کہ کس طرح جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، اسی طرح اب اس 21ویں بارے میں ہم بدلتے ہوئے رنگ دیکھیں گے۔ سورۃ روم اصل میں انقلاب والی صورت ہے کہ آج کے جو حالات ہیں وہ کل بدل سکتے ہیں اور آج جو دبے ہوئے ہیں کل وہ ابھر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کائنات کی بہت ساری نشانیاں دی گئیں اور اس صورت میں ومن آیات ہی کا لفظ بار بار آئے گا، اور ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت ہم اپنے دل میں یہ خیال ضرور لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں اتنی عام فہم چیزیں اتنے پروٹوکول کے ساتھ کیوں بتائیں۔ جو بات ہمیں اس میں سے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور و فکر کرو تاکہ تم عبرت پا سکو۔ اس سورۃ روم میں ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کہ جو بعد میں منو ان ویسے ہی ہوا جیسے کہ قرآن نے اس کی خبر دی، تو آپ کہہ سکتے کہ سورۃ روم قرآن پاک کی سچائی کی دلیل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلی سورت میں ہم نے دیکھا الزام تھا کہ مسلمان خود لکھ لیتے ہیں، کبھی کسی سے پڑھ کے آتے ہیں، کبھی کسی کی باتیں سن کے بتا دیتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کیا جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور بعد میں پھر وہ ویسے ہی ہوا۔ اس کو ہم ان شاء اللہ بھی آیت کے ساتھ لیں گے جب اس آیت کو لیں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ روم میں فطرت کی بہت بات ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان فطرت پہ قائم رہتا ہے تو گناہ تو کر ہی نہیں سکتا، شرک اور اسی طرح کی نافرمانیاں کرنا اس کا مزاج نہیں ہوتا۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم وہ واقعہ دیکھیں گے جس کی بنیاد پہ سورت کا نام سورۃ روم ہے۔ دوسری چیز ہم اس میں سیکھیں گے کہ کچھ شرائط کے ساتھ شرط لگانا کیا جائز ہے، یا پہلے جائز تھی تو آج جائز نہیں ہے۔ پھر اگلی چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے ظاہر میں کھو گئے انہوں نے تو دنیا کا بھی صرف چھلکا ہی لیا، اس کا گودا نہ لیا، یعنی جو الہامی علم کو اور آخرت کے علم کو چھوڑ کر دنیا بنانے کی کوششیں کرتے ہیں وہ دنیا کا بھی بیکار ترین حصہ ہی لیتے ہیں، اس کا بھی کوئی اعلیٰ حصہ نہیں لیتے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے ملاقات کے کون لوگ منکر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پرانی قوموں میں سے کچھ کی باتیں کس طرح انہوں نے اپنے وقت میں عروج اختیار کیا لیکن اللہ کو نہ مانے تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کے بعد اس میں ہمیں میدان حشر کی کچھ جھلکیاں دکھیں گی کہ مجرموں کا حال اس دن کیا ہوگا، مایوسی ان کے چہروں پہ ہوگی، اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں مل کے کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے متفرق ہو جائیں گے، اور اس کے برعکس ایمان والے جنتوں میں بہت خوبصورت کر کے سجے سمرے ہوئے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے صبح شام کی دعاؤں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے ایک آیت میں کہ صبح و شام اللہ کی تصویر کرنا اس سے کیا مراد ہے۔ آئیے اب ہم سورت کو ساتھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ سورۃ روم ترتیب کے اعتبار سے 30ویں نمبر کی سورت ہے اور نام روم ہے، غلبت الروم پہلی ہی آیت میں آتا ہے۔ ایک خاص واقعہ ہے جو ہم اس سورت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ سورت نازل کب ہوئی تھی؟ اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تقریباً وہ دور جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 690 کے قریب کے دور کی یہ سورت ہے، اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی
There is no car in this accident because there was no accident.
لط کے وزن پہ ہے، مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو وائس. ایک ہوتا ہے غلبہ، وہ غالب آیا. اب اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کون غالب آیا، اور اگر آگے مفعول ہوگا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کس پر غالب آیا. لیکن غلیبت کہہ کر بتا دیا گیا کہ کون غالب آیا، کس پر غالب آیا، کچھ نہیں پتا. گویا کہ یہ ایک انداز ہے شدت اختیار کرنے کا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ بات ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ وہ وقت جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی یا روم غالب آئے گا. روم سے مراد یہاں رومی ہے. ابھی واقعہ سناؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ ساری باتوں کا جواب مل جائے گا. ابھی صرف ہم لفظوں کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ غالب آگے رومی، غلبت روم، رومی غالب آگے. اور آج تو یہ غالب آج کیا حالات ہے، ایک منٹ. جس سے بچوں کو زیادہ چھیڑیں تو وہ بھی ٹیڑے ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح کمپیوٹر کو بھی اگر ذرا سا زیادہ چھیڑ دیں تو وہ بھی اپنی مرضی کرنے لگتا ہے. اسی قسم کی کوئی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ ہم چند سیکنڈ میں شروع کرتے ہیں. چلے اس کے بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اس ویک میں ہم سورت روم پوری کریں گے، اور نیکسٹ ویک پورا. اس ایک ویک میں ہم دو سورتیں کرنے والے ہیں، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. تین دن انشاءاللہ سورہ لقمان کے ہیں، اور اس میں سورہ سجدہ شروع ہوگی، اور آخری دن جو تھرسڈے ہوگا اس دن سورہ سجدہ پوری ہوگی. اور یہ دونوں سورتیں اتنی اہم ہیں کہ جس کو انسان واقعی سمجھ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو آج کل کے جو سبق چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ایک ایک، اب آگے جا کے تو عام طور پہ ایسا ہوگا کہ پوری ایک سورت ایک دن میں ہوگی. اسی لیے آپ کو مور فوکس کرنے کے لیے باقی چیزوں کو کم سے کم کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو پوری طرح سے انجوائے کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا بہترین حق ادا کر سکیں اور اس کو اچھی طرح سے لیں، اور وہ ساتھی جو ویسے نہیں بھی سن پاتے ان کو سننے کو مل جاتے. کل انشاءاللہ ہم آپ کو پورا آپ کا اسکیڈول اب سے لے کے دسمبر اور اس کے اینڈ تک کا بتا دیں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی عام طور پہ آپ کو پورا نہیں بتایا گیا، تو ڈیٹ وائز تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اس کے مطابق باقی چیزوں کو بھی ایڈجسٹ کر سکیں. کوشش کریں، اب میں اپنے طور پہ یہ سوچتی ہوں جو میرے اپنے دل کی باتیں، کہ اب آپ لوگ اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں اپنی عمر کے اس حصے پہ. کون سی عمر؟ زندگی کی عمر یا علمی عمر، جو تعلیم کے ناطے سے آپ لوگ ہیں، کہ اب آپ لوگوں کو ہر بات ایسے بتا دینی چاہیے کہ پھر اس کے بعد جو کرنا آپ نے کر لیں، رائٹ؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو تو بہت ساری باتیں نہیں بتائی جاتی، تو بڑے جو ہوتے ہیں ان کو تو بہت ساری باتیں بتائی جاتی، اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں اپنی اس بات پہ کوئی ریئیکشن شو کرتا ہے، یا وہ اس کو نہیں لے پاتا کر پاتا، تو اس کی مرضی. جس کو آپ کہتے ہیں کہ اب تم بڑے ہو گئے، تو کس کو لگتا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا؟ آپ شروع سے بڑے تھے جی، کوشش کریں کہ ہم بڑے ہو جائیں. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بڑا کر دے. تو بس اب امید ہے کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا. اور دوسری یہ چیز ہے کہ بہت عرصے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے کی کہ تھوڑی سی آپ کو بھی کچھ کرنے کا موقع ملے. تو انشاءاللہ اس دسمبر کے آخری ویک میں ہم ایک سیمینار کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ پیرنٹنگ کے موضوع پہ. یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، دے بھی دیں گے، کوئی کوشچن ہوں گے وہ بھی دیں گے. لیکن اپنے ذہن سے یہ پوچھا کریں کہ اب میں جب سبق سنتی ہوں یا کلاس لیتی ہوں، تو اس کے بعد سے آنے تک اگلے دن میرے دل میں کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا سوچتی ہوں؟ بس ایسی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ذہن میں، سبق یاد کرنا ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے، تفسیر لینی ہے، یا کوئی ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور مجھے اور زیادہ سیکھنا ہے. جتنا زیادہ آپ خود سے باتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آگے سے آگے اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھولے گا. الحمدللہ اب ہم ریڈی ہیں جس بات پہ ہم رکے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. غلبت الروم, رومی غالب آ گئے. فی ادنا الارض, قریب کی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون, اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. کب ہوگا یہ سب کچھ؟ فی بضع سنین, چند سالوں میں. کیسے ہوگا؟ للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. یعنی کل جو ہوا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا, آج جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اور کل آنے والے دور میں جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. ہوگا کیا جس دن یہ وعدہ پورا ہوگا؟ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. کس بات کی خوشیاں؟ بِنَصْرِ اللَّهِ, اللہ کی مدد کی. ینصر من یشاء, وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وہو العزیز الرحیم, وہو العزیز الرحیم, اور وہ زبردست اور بہت رحم فرمانے والا. کیا ہے یہ؟ وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یہاں تک ان ساری آیت کو پڑھنے سے یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات ابھرے ہوں گے کہ یہ کس واقعے کا ذکر ہے, کیا ہے. تو آئیے تھوڑی سی اس کی شان نزول دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس پورے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں بولوں گی, جو لکھ سکیں لکھیں, نہ بھی لکھ سکیں تو آپ کو یہ چیز انشاءاللہ تفاسیر میں تو مل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں نبوت ملی اس دور میں دو سپر پاورز تھی, جس کو بڑی طاقتیں کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں سپر پاور کا لفظ. ایک ایرانی سلطنت تھی اور دوسری رومنز تھے. ایرانی بت پرست تھے اور رومنز جو تھے وہ کرسچینز تھے. ٹھیک ہے, سورت روم کا آغاز ہی ان دونوں کے حوالے سے ہوا. ایرانی سلطنت کی بنیاد آج سے کوئی 2500 سال قبل ایران کے عظیم بادشاہ کے خسرو سائرس کا نام سنا ہوگا, اس نے رکھی تھی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی بنیاد خسرو یعنی سائرس نے رکھی تھی, جس کو ذوالقرنین کے نام سے ہم جانتے ہیں اور پیچھے پڑ چکے ہیں سورت خاک میں. دوسری طرف جو سلطنت روما تھی اس نے بھی صدیوں سے خود کو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر منوا رکھا تھا. اس دور میں روم کیا تھا؟ آج کا روم نہیں تھا. سلطنت روما کا بڑا حصہ تو یورپ کے علاقوں پر مشتمل تھا, یورپ میں رہنے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے. لیکن ترکی کا پورا علاقہ اور شام سمیت مغربی بحر روم کے ساحلی علاقے بھی اس کے قبضے میں تھے. یعنی آج کا یورپ پلس ترکی یہ سب ملا لیجئے تو وہ اس دور میں روم کہلاتا تھا. تو گویا کہ پھر آج پورے یورپ پلس روم ترکی کو دیکھے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی اس وقت سپر پاور تھی. مذہب کے اعتبار سے رومی عیسائی تھے. 300 عیسوی میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت قبول کر لی تھی. اس کے برعکس ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے, آگ کو پوجتے تھے, مجوسی تھے. ان دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان طاقت کے توازن میں پچھلی صدی سے یعنی 100 سال سے بس جنگ ہو رہی تھی. کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر. جب ایرانیوں میں کوئی اچھا حکمران آتا تو وہ غالب آ جاتے, رومیوں کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیتے, اور سیم تھنگ دوسری طرف بھی ہوتی. نتیجہ کیا آتا کہ رومی جب غالب آتے تو وہ ایرانیوں کے بہت سارے علاقے خالی کرا لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 571 عیسوی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد. ٹھیک ہے, یہی کشمکش اس دور میں ان دونوں قوتوں میں جاری تھی. سن 602 میں ایک جنگ کی صورت اختیار کر لی اس کشمکش نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 31 سال تھی, 31 ایئرس تھی, اور یہ جنگ بالآخر 614 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے ہاتھوں رومیوں کی بدترین شکست پر ختم ہوئی. کتنی بات سمجھ آئے کہ ابھی اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی, آپ کی عمر مبارک جس وقت 31 سال تھی تو اس دور میں یعنی 614 کا وہ دور تھا, ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں رومیوں کی شکست ہوئی. اتنی بات واضح. اس کے نتیجے میں رومی سلطنت کو ترکی کے اہم شہروں سمیت اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا. ان کے مقدس شہر ایلیا, ایلیا کیا یروشلم کا دوسرا نام ہے, یہ یروشلم جو تھا 70 عیسوی میں بالکل تباہ ہو گیا. بعد میں رومی شہنشاہ ہیڈریان کے دور میں اسے ایلیا کے نام سے نئے سرے سے آباد کیا گیا. اس کو بھی ایرانیوں نے تباہ و برباد کر دیا. وہاں پر نصب مقدس صلیب بھی ان کے قبضے میں چلی گئی. عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہی صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی. یہ ان کا عقیدہ, ہم تو نہیں اس کو مانتے. خیر اب کیا ہوا, رومیوں کی شکست کے وقت مکہ میں اللہ کے نبی کی دعوت شروع ہو گئی. یعنی اتنے میں پھر 10 سال گزر گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. 5 سال گزر چکے تھے آپ کو دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہوئے. اور اب ایگزیکٹلی وہی دور تھا جو ہم نے پچھلی سورت یعنی سورت العنکبوت میں پڑھ لیا. مسلمانوں پر مشرکین کی زیادتیاں تھیں, روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں. اور مسلمان اور کافر کی ایک ایسی ٹرم مکہ میں سمجھ آ چکی تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ اس وقت مکہ میں 2 آبادیاں ہیں, ایک مسلمان اور ایک کافر. ایرانیوں کی ہمدردیاں مشرکوں کے ساتھ تھی. بات واضح, یعنی ایرانی کون تھے, مشرک تھے. تو مشرک ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کے ساتھ ان کی ایسوسیشن تھی, ریلیشن تھی. اور رومی چونکہ کرسچینز تھے, کچھ نہ کچھ صحیح لیکن مشرکوں کی نسبت تو مسلمانوں سے ان کے عقائد قریب تھے نا, تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ, اور اس کا اپوزٹ بھی تھا. بات واضح. آپ ایسے سوچے جیسے کوئی میچ ہوتا ہے. اب ایک وہ ملک ہے جس میں, ایک ایسا میچ ہے جس میں آپ کا اپنا ملک کھیل رہا ہے, اس میں تو بات صاف سمجھ آتی ہے کہ آپ دعائیں کرتے ہیں پاکستان جیت جائے پاکستان جیت جائے. لیکن سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان نہیں کھیل رہا ہوتا, دو اور ملک کھیل رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس وقت بھی گھر کے آدھے لوگ ایک کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, آدھا دوسرا کا دے رہے ہوتے ہیں. یا مسلمان ایک کا دے رہے ہیں تو نان مسلم دوسرے کا دیتے ہیں. بالکل یہی کیفیت تھی. اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں. اب جب یہ حالات ہوئے کہ رومی غالب مغلوب ہو گئے اور ایرانی لوگ آگے اوپر, تو لوگ خوش ہو رہے تھے. مکہ کے مشرک اس بات پہ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, شعر مار رہے تھے کہ دیکھو آج جیسے ادھر ایرانیوں نے رومیوں کو غالب کر دیا, ہم تمہیں بھی کر دیں گے. سمجھ آئیے بات, کہ آج تم خوش ان کو دیکھو, ہم تمہیں دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم.
There is no car in this accident because there was no accident.
جب میں یہ فیت نہ لرد ہم نے پڑھا نا, قریب کی سرزمین میں اس وقت واقعی روگی چند سال تھی, اس نے افغانستان پہ حملہ کیا, اور جو حالات تھے وہ اس وقت ہماری گفتگو نہیں ہے. لیکن اس دن اگر کوئی کہتا کہ ایک وقت آئے گا کہ روس کی سلطنت 7-8 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جائے گی اور افغانی غالب آ جائیں گے, تو کوئی مان سکتا تھا. لیکن ہوا نا, بالکل وہی حالات ہے. یہ صورت بتا رہی ہے کہ آج کی سپر پاور جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہے, چند سالوں میں وہ ٹوٹ جائے گی, وہ دب جائے گی اور مسلمان آگے آئیں گے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مکہ والوں کو تو ہنسنے کا موقع مل گیا. دیکھو دیکھو باتیں کیسی کرتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے. انہوں نے اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنایا اور جگہ جگہ بیٹھ کے مسلمانوں کو چڑچڑاتے. اسی طرح کا ایک موقع تھا, ورنہ 10 اونٹ تم مجھے دو گے. بعض جگہ 10 کی جگہ 100 اونٹوں کی بھی بات آتی ہے, کچھ بھی تھی لگا لی. ابو بکر صدیق یہاں سے اٹھے, اپنا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. اس وقت چونکہ شرط وغیرہ کی حرمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا, آپ نے بھی اجازت دے دی. لیکن آپ نے کہا کہ 3 سال کی مدت کو 9 یا 10 سال کی کر لو, کیونکہ بدعا کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے. یعنی تم نے شرط لگا دی 3 سال کی, تو اللہ نے کافی بھی دی تھی نہیں, 3 میں نہ ہو 4 میں ہوگا 5 میں ہوگا. تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا کہ اچھا اب میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا, 10 سے اونٹ 100 ہو گئے, 100 اونٹ دوں گا اور 10 سال کے اندر اندر یہ بات ضرور ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ہو گئی, ٹھیک 9 سال گزرے اس واقعے پر, اس صورت کو اترے ہوئے کہ جب جس دن مسلمان غزوہ بدر میں بہترین فتح حاصل کر رہے تھے اسی دن خبر آئی کہ آج رومی غالب ہو گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے. دوگری خوشیوں کا دن تھا. اب آپ سوچیں گے وہ اونٹوں کی شرط کدھر گئی, کیا ہوگا؟ اس 9 سال کے عرصے کے دوران ابی بن خلف کا انتقال ہو گیا. لیکن عرب لوگ جو تھے نا وہ اپنے وعدوں کے بڑے پکے تھے. اس کے وارث 100 اونٹ لے کر مدینہ پہنچے کہ ابو بکر کو پیش کریں. اب انہوں نے ابو بکر کو پیش کیے. اس دوران جوئے کی آیتیں یعنی یسر یا جس میں شرطیں لگانا اور پیسے لگا کے کرنا وہ نازل ہو چکی تھی. تو ان 100 اونٹوں کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ ان سے لیے ہی نہیں گئے, بعض کہتے ہیں کہ اس کو لے کر صدقہ کر دیے گئے. لیکن یہاں سے بھی آپ دیکھیے کتنے مشکل حالات میں یہ سب کچھ کرتے کراتے مسلمانوں کو اتنا یقین تھا کہ اگر کوئی بات قرآن میں آ گئی تو وہ سچ ہوگی. تو اس کا ذکر ان آیات میں. اب یہ بات تو ہو گئی ان کے ساتھ, ذرا تھوڑی سی اور ہسٹری سن لیں پھر آگے دوبارہ چلتے ہیں آیتوں پہ. دوسری طرف اگر دیکھیں تو روم کا جو ہرکل تھا, ہرکلس جس کو بولتے ہیں, اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلسل منصوبہ بندی کر رہا تھا. 8 سال بعد یعنی 622 عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, ہرکل نے حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے اپنے منصوبے کو عملی جمع پہچانے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ لمبا سا چکر لگا کر کیپسین سی کی طرف سے ایرانیوں پر حملہ کیا. ایرانی اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے, چنانچہ وہ تاب نہ لا سکے اور ذلت امیز قسم کی شکست ہوئی اور ہرکل اب ان مقبوضہ علاقوں سے گزرنے میں کامیاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قرآن پاک میں آئی ہوئی یہ دونوں خوشخبریاں حرف بحرف پوری کر لی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہولی بت روم. آپ اور میں اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کوئی میچ تو نہیں ہو رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی جنگ تو نہیں ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن من جانب اللہ. میں جب بھی صورت پہ آتی ہوں نا شروع سے میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے, میں سوچتی ہوں کہ اچھا سن 5 ہجری 590 میں صورت نازل ہوئی, اس وقت تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا. ٹھیک 9 سال کے اندر یہ سب ہو گیا, تو اس کا مطلب آج قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی, یک قربت الساعت ونشق القمر, کبھی کبھی السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت, پھر یہ سب بھی ہوگا. یعنی کیا قرآن کی سچائی پہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اور یاد رکھیے کہ اس کا تعلق پچھلی سورت کے آخر سے بھی ہے. ہم نے آخری کیا پڑھی تھی سورت العنکبوت کی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہاں تو چونکہ سورت کا بھی آخر تھا, لیسن بھی آخر تھی اور بات بھی وہاں پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو ہم یہاں جوڑ کر دیکھ لیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج وہ لوگ جو اللہ کی خاطر مشکلیں سہ رہے ہیں, ہم ایک وقت آئے گا ان کو ضرور راستے دکھائیں گے. رب جڑا وہ سورت کے آخر میں سے تھا کہ مسلمان تیسرے ہیں, کوششیں ہیں, کوئی نتائج ٹھیک نہیں ہے, گھر والے ناراض, باہر والے پریشان, ادھر ادھر ایک شور مچا ہوا ہے اور ادھر ایسے لگتا ہے کہ مسلمان غالب ہو گئے. یفرح المومنون. یہی میری اور آپ کی زندگی کا بھی مرحلہ. حق کے راستے کی ترتیب یہ ہے. والذین جاہدوا فینا شرط یہ ہے. دیکھیے یہاں اس آیت کو آپ دوبارہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں. وہ لوگ جنہوں نے فینا, کیا یہ لفظ ایسے نہیں آ سکتے تھے والذین جاہدوا فی سبیلنا؟ تو یہ سبیل نہیں ہے, یہاں فینا سے مراد ہے ہماری خاطر. کوئی بندہ اللہ کی خاطر جو بھی قربانی دے رہا ہے, جان کی, مال کی, وقت کی, جذبات کی, رشتوں کی, اپنی جاب چھوڑ کر, اپنا مال لگا کر, جس نے اللہ کی خاطر کوئی بات سنی, تانا سنا, الزام سنا, جھگڑا ہوا, ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. بالکل ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے نیا نیا کھانا پکانے والا اور پرانا کھانا پکانے والا, اس کا فرق. شروع میں انسان ماچس کی تیلی پکڑ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور ڈر لگتا ہے اس کو اس وقت, لیکن بعد میں عورتیں کس طرح بے درد کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اللہ کی خاطر جتنی مشکلیں آج آپ سہ رہے ہیں اتنا آپ کو راستے ملیں گے. اور اگر ابھی آپ کو کوئی راستے نہیں دکھ رہے نا تو آپ نے بھی اللہ کی خاطر کوئی مشکل بھی نہیں سہی. یاد رکھیے اللہ کی مدد مشکلات سے گزرنے کے بعد آتی ہے. اور اگر ہمیں ابھی تک کوئی مشکل ہی نہیں آئی تو ایمان کا رنگ بھی تو پکا نہیں ہوا. कभी आपने मेहंदी घोली होगी, ठंडे पानी में एकदम मेहंदी घोल दें, बाद में लोग कहते हैं उसको धूप में रख दो, गर्म कर दो, पानी रंग आ जाएगा। वो रंग कभी नहीं आएगा अगर आप खोलते हुए पानी में मेहंदी के रंग को डाल के देखिए, 10 सेकंड के अंदर आपको रंग उभरता हुआ दिखेगा। अल्लाह की खातिर नो पेन तो नो गेन। आपको मुझे अगर अल्लाह का दीन सीखने में आज मुश्किलात आती हैं, सिखाने में आती हैं, तो ये खुशकिस्मती है आपकी। अल्लाह आपका रंग ज्यादा करना चाहता है। शर्त एक है कि इंसान इन आजमाइशों और इन मुश्किलात पर जमा रहे और हट के ना पीछे हो जाए और अब वो कहते हैं स्केपिज्म का इख्तियार ना कर ले रास्ता। अल्लाह ताला कहते हैं जरूर हालात बदलेंगे। ये तो रूम के मगलूब होने की बातें थी और गलबे की बातें। हमने अपनी जिंदगी में लोगों को देखा है, पूरे पूरे खानदान मगलूब हो जाते हैं, पूरे पूरे घर वाले सरेंडर कर देते हैं उस हक के आगे जब वो अपनी पूरी शद्दोमद के साथ आता है। लेकिन जब तक मैं पुरसकून नहीं, जब तक मुझे अपनी बात का यकीन नहीं, तो मैं दूसरों से तो कभी अपनी बात मनवा ही नहीं सकती। तो अमल की बात ये नोट करने की है कि हम अपने कदमों को मजबूत करें, जम के बात करें। आपने हक का रास्ता चूज किया, कोई आपने गलत फैसला तो नहीं किया, आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी है जिसके नतीजे में अब आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लें और लोगों को कह दें कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई टुक दिस वे। गलत है। जितना आप अपनी बात पर यकीन करते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपका रास्ता देख रही है। वो आपको इस तरह से इन मुश्किलात की चक्कियों से निकालेगी कि आपकी मदद करने वाले बन जाएंगे वो लोग। वही मिसाल मैंने आपको पहले भी दी है कि जो लोग शुरू में मुखालिफ होते हैं वो मुआविन कैसे बन जाते हैं, कि जैसे आप कहीं शॉपिंग पे जाएं और साथ जाने वाले जो ब्रदर हैं वो कहें कि बस अब छोड़ दो, खत्म करो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी दूर और आगे जाते हैं बच्चे को उठाकर, क्योंकि आपको यकीन है ना अपनी जन्नत का। तो आप जाएंगी तो आपके घर वाले खानदान वाले पीछे आएंगे। तो मगलूबियत गलबे में बदलेगी इंशाल्लाह। शर्त एक है कि फीना जाहदू फीना, हमारी इस रास्ते में कोशिशें अल्लाह जाया नहीं करेगा। जैसे हम किसी प्यारे की कोशिश को बहुत बहुत ज्यादा ऑनर देते हैं जो उसने हमारी खातिर सही होती है। कभी आप आपको कोई थोड़ा सा दे दे, कोई तकलीफ में आपको दबा दे, भूख में आपको खिला दे, परेशानी में आपकी परेशानी दूर कर दे, तो क्या आप उसका हक रखते? कभी रखा? 5 पाउंड की कोई चीज आपको ला दे, आप कहते हैं इसको 5.5 दे दूं तो कितनी मुझे खुशी होगी, अगर मैं ज्यादा नहीं भी कर सकती तो। कोई एक वक्त अगर आपकी मदद के लिए आ जाए तो आप 2 दफा तो जरूर जाना चाहेंगी, तो क्या अल्लाह की जात हमारा हक रखेगी? क्या अल्लाह इतना बेबियार है? क्या अल्लाह नाउस बिला इतना नाकद्र बेकद्र? कान अल्लाह शाकिर नलीमा, उसको तो एक एक बात की खबर है कि तुम कहाँ करके क्या तकलीफें सह के आते हो। तो अल्लाह के वादों पे यकीन रखने वाले लोगों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। हाँ, अगर थोड़ी दिली के साथ, दिल मिल यकीन के साथ, जिसको आप कहना चाहिए कि सेकेंड थॉट आ गई, देखते हैं, सोचते हैं, आजमा लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह के वादे उन लोगों के साथ नहीं है। तो जरूरत इस बात की कि हम भी अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए उस पर नजरें लगाएं, और जितनी उसके ऊपर हमारी नजरें लगती जाएंगी उतना वो हमारे कामों को संवारता जाएगा। बहुत सारे लोग अल्लाह की मदद के बिल्कुल करीब होते हैं और वो गिवअप कर देते हैं। पता है आपको ये बात? बिल्कुल गिवअप करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे थे, रास्ता भटक गए, भूल गए, घंटे से आप परेशान हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और अखीर आपके साथ जो भी कहता कहते बस खत्म, मैं वापस डाल रहा हूँ, हम नहीं जा रहे, और आप वहां से वापस पलट आते हैं। फिर जब बाद में उधर था या कोई मौका था या दीन का कोई काम था दुनिया का, बाद में पूछते हो कहते आप किधर थे, वो दिखूंग कहाँ थे, आप जब बताते कहते हो उससे आगे एक आप मोड़ लेते सामने हमारा घर था। फिर क्या अफसोस होता है? क्यामत के दिन उन लोगों को बहुत हिर्स होगी, बहुत हसरत होगी कि जिनकी कोशिशें कच्ची पक्की तो थी और काफी हद तक पक भी गई थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में चूल्हा बंद कर दिया। कोई खाना पकाए, बस गाली नहीं रहा, छोड़ दो, इतना ही बहुत है, और नहीं पकाना। वो थोड़ी सी आखिर की जो कसर होती है ना, वो आपके खाने के सारे टेस्ट को जाया कर देती है। تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. یہ 10 پارے آپ کے اپنے تعلق باللہ کو دیکھنے کے پارے ہیں. یہ چلے گئے تو یہ واپس کبھی نہیں آئیں گے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں. الا یہ کہ اللہ پھر کوئی جھٹکا لگوائے, کوئی دھکا پڑتا ہے یا خوشی کا یا غم کا آتے, ورنہ ایک دفعہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ ٹھنڈے ٹھنڈے گزر گئے پھر آپ کے اندر وہ جوش کبھی نہیں آئے گا. پہلا قرآن تو دل پر بارش کی طرح برستا ہے, ایسے لگتا ہے کہ انسان کے اندر مردگی تھی اور وہ مردگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی اس قرآن کے ذریعے سے. اس لیے ان وعدوں پہ یقین کر کر انسان اللہ پہ نظریں لگا کر بڑے بڑے فیصلے کر لیتا, اور جو لوگ سوچ میں پڑتے ہیں ہائے ہاؤ از اٹ پاسبل, ہاں واقعی یہ تو پاسبل نہیں, کہتے ہیں کہ ہر امپاسبل کے اندر آئی ایم پاسبل لکھا ہوتا ہے. اور اللہ کے کام تو تبھی ہوتے ہیں جب ہمیں وہ کام امپاسبل لگتے ہیں. تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے وہی لیتا ہے جو وہ خود لینا چاہتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا. اور جن لوگوں نے اس پر یقین رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر کتنی خیر دلائی, کتنا کچھ کیا. فرمایا وہم من بعد غلبہم سیغلبون, ان قریب اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. واقعی یہ بات. اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو جزیرہ نما عرب کے اوپر شمال کی سمت میں شام ہے, یعنی اگر آپ نارتھ سائڈ پہ جائیں نا عرب سے تو شام آ جاتا ہے, اور شام کے ساتھ نیچے جائیں تو پھر عراق ہے, اور عراق کے ساتھ مشرق کی سمت میں ایران ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حتریقہ بتایا نا فی ادنا الارضی, کہ یہ کلوز تھا مکہ کے, یہ کلوزسٹ علاقہ تھا. اور کہتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کی سرحد پر واقع ان علاقوں کو قریب کی سرزمین کہا, جہاں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان وہ جنگ جاری تھی. ہوگا کا فیبید اسی دن, کئی چند سالوں میں. بنا کا لفظ ہوتا ہے نا اعتبار کے, یعنی گنتی کے اعتبار سے 9 سے 10 تک کے لیے ہوتا ہے. اور ویسے بدا کس کو کہتے ہیں, آپ نے پیچھے پڑھا ہوا یہ لفظ, گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. کہ اس طرح سے ایک ڈیوریشن آف ٹائم تھی, اور اسی پہ پھر حضرت عمر نے اپنی شرط کو بڑھایا تھا. للہ الامر, اللہ ہی کے لیے ہے اختیار. کف من قبل و من بعد, پہلے بھی اور بعد میں بھی. من قبل کیا تھا جی, کس کی طرف اشارہ ہے, آپ گیس کر سکتے ہیں. آج اگر ایرانی غالب ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے, یعنی کوئی سپر پاور اپنی ترقیوں سے نہیں غالب پاتی, ان کو فتح ملی تو بھی اللہ کی طرف سے ملی, اور اب بعد میں دوسروں کو ملے گی تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ملے گی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن مومن خوشیاں منا رہے ہوں گے. کس بات کی؟ ایک خوشی تو آتش پرستوں پر اہل کتاب کی فتح کی ہوگی, اور اس کے ساتھ وَبِنَصْرِ اللَّهِ, اور اللہ کی مدد سے. یہاں لکھیے یہ کون سی نصر تھی, غزوہ بدر مراد ہے. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے اسائنمنٹ میں کہ آیت 5 کی روشنی میں بتائیے کہ نصر اللہ سے کیا مراد ہے, تو اور یفرح المومنون سے کیا مراد ہے. تو یفرح المومنون سے مراد ہے مشرکوں پر غالب آنا رومیوں کا, اور نصر اللہ سے مراد ہے مسلمانوں کا بدر میں فتح پانا. اور ینصر من یشاء, وہ چاہتا ہے جس کی مدد چاہ کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم, وہ غالب رحم فرمانے والا. ذکر نہیں کیا گیا لیکن غزوہ بدر کی فتح مراد لے کر مسلمانوں کو تسلیاں دیں کہ یہ ہوگا. اب آج اور اب تو چونکہ یہ ہو چکا ہے نا, اور ہم 20 بار پڑھ چکے ہیں تو ہم تو اتنا خوش نہیں. آپ امیجن کریے جس وقت 5 ہجری یا 6 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں گی تو ابو بکر جیسے صحابہ کا ایمان کہاں پہنچ گیا ہوگا. وہ تو پھر تاریخ میں یوں اوپر آگے آگے دیکھ رہے ہوں گے کب یہ وقت آئے گا اور ہم مسلمان فتح پا جائیں گے. بندہ مومن کا یہی حال ہوتا ہے, زندگی کے تلخ سے تلخ دنوں میں وہ اچھے دنوں کا انتظار کرتا. پریشان کن حالات ہیں, ہر دروازہ بند ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. وہ آگے سے جھانک تو وہ آگے کہ ذرا میں دیکھوں وہ اندر چھپا کے اللہ نے کیا رکھا ہوا. یہ سچے ایمان کی علامت ہے کہ انسان مشکل جتنی بڑی پڑے اتنا زیادہ پر امید رہتا. وہ کہتے بندہ چونکہ یہ بیماری جانی ہے نا اس لیے زیادہ ہو گئی ہے, چونکہ اب میری غربت ختم ہونی ہے نا اس لیے آج کل میرا ہاتھ بہت ہی تنگ ہو گیا, چونکہ آج کل یہ ہونا ہے تو چونکہ یہ. ہر موقع پہ وہ اس طرح پر امید رکھتا رہتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کام ہوا کیوں ہوا. اور پتہ آپ کو اس کو خیر العبادہ کہا گیا ایک حدیث میں. خلاصہ کہ برے دنوں میں یعنی مشکل دنوں میں اچھے دنوں کا انتظار عبادت کی بہترین شکل ہے. دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں میں تو اللہ ہمیں پھر اس خوشی کا موقع دیتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھو, میرا اللہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے گا, میرے رب کو مجھ سے بہت پیار ہے, میرے رب نے کبھی مجھے ضائع نہیں کیا. جیسے حضرت ابراہیم کا ہم پیچھے پڑھ چکے نا, انہ کان بی خفیہ, وہ میرے سے بڑی خفیہ محبت کرتا ہے, ہی سو سافٹ سو کائنڈ وتھ می. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی نیگیٹو نہ سوچیں, اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا ویسے ہی دے گا, مان رکھے گا اللہ آپ کا. اور رشتوں میں بھی یہ کیا کریں, دوستیوں میں بھی یہ کیا کریں. کبھی یہ نہ کہ آپ نے تو آج تک مجھ سے کبھی اچھا ہی نہیں کیا اور تم تو اچھی اولاد ہی نہیں ہو, تو میں تو ماں سب سے بری لگتی ہوں. کیونکہ اب ماں نے جب سرٹیفکیٹ ہی دے دیے تو کر لیتے ہیں برا, بیوی نے تو کبھی خوش نہیں ہونا تو ہم اس کو بھی کیا کریں خوش کر کے. انسانی تعلقات میں ہمیشہ یہ کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتی ہیں, آپ میرے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتے, مجھے پتہ ہے آپ کو میرے سے بڑی شدید محبت ہے. نہیں بھی ہوگی نا تو شرم کے مارے ہونے لگ جائے گی کہ اس کو تو میرے سے اتنی اچھی امیدیں اور میں اس کے معاملے میں اتنا سخت ہوں. کل وتھ کائنڈنس اسی کو کہتے ہیں. اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو کس طرح خوشیاں دلاتا ہے. حضرت ابو ابن عباس اور ابو سعید الخدری سفیان سوری کچھ اور نام ہے, کہتے ہیں کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا اور اس میں مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی. اللہ اکبر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کی خوشیوں میں بھی خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عیسائی ہمیں پوری طرح ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر مشرکوں کے مقابلے میں وہ جیتیں تو ہم اس پہ نسبتاً زیادہ خوش ہوں گے جبکہ معاملہ دوسری طرف ہو. پر میں وعد اللہ ہی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ چھ آیتیں جس میں رومیوں کے غلبے اور اہل ایمان کی مشرکین مکہ پر فتح کی پیشن گوئی کی گئی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یاد رکھو کہ لا یخلف اللہ وعدہ, اور اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیات سن 614 عیسوی میں نازل ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی پر وحی کا آغاز 610 میں ہوا اور ان آیات کے نزول کے وقت آپ کی دعوت کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. ٹھیک 9 سال کے بعد غزوہ بدر ہوئی اور اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہونے کا انتظار کریں. بعض وعدے اللہ تعالیٰ کے آپ کی ذاتی زندگی سے بھی ہوتے ہیں. آپ ایک دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں ملتی نہیں, پوری نہیں ہو رہی, خواہش نہیں ہو رہی, کیا ہوا, ضائع ہو گئی؟ کبھی ضائع نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ امیجن کیجئے کہ ایک ایسا کوئی لاکر ہے یا سیف ہے, آپ ادھر سے پیسے ڈالیں اور نیچے سے نکلتے ہیں. امیجنیشن میں لے آئیں کہ اوپر سے ڈالیں تو نیچے سے نکلے, منی باکس میں. عام حالات میں کیا ہوتا ہے, اوپر سے ڈالیں اور نیچے سے نکالتے جائیں. اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نیچے سے نکل نہیں پا رہے لیکن اسٹل اوپر سے کوئی ڈال رہا ہے, تو کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے اندر ہی ہے نا. یہ آپ کی میری دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے. دعائیں ہم کرتے جائیں, اپنی دعاؤں کے سیک کو بھرتے جائیں بھرتے جائیں, جو نیچے سے نکل آ رہی ہے نا وہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اور جو قبول نہیں ہو رہی وہ اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو رہی ہیں. بلکہ جب اکٹھی پھر اتنی منی نکلے تو اور خوشی ہوگی نا کہ اچھا اتنی بڑی بھی تھی, روز تو ایک ادھر سے لیتے تھے ادھر سے جا کے خرچ کر کے آتے تھے. سیونگس ہیں. آپ کی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو رہی ہیں. اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ کچھ مانگے تو وہ نہ دے. ایک چھوٹی سی بات آج کی بات میں نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی کہ تمہاری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی مان لو کہ تم نے رب سے وہ مانگی نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے. آپ مجھ سے کہ آپ پین لے, میں پین لے لوں, میں کہوں گی لے لوں. آپ کسی عام انسان سے کچھ مانگے کیا وہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ ہو چیز دے سکتا ہو تو نہ کرتا, اتنا تو کوئی سٹنجی نہیں ہوتا. تو کیا اللہ کی ذات جو کر بھی سکتی ہے دے بھی سکتی ہے بے نیاز ہر چیز سے, کیا وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ جمع کر کے رکھ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس کو بڑی خوبصورت شکل میں دینا ہے. جی آپ ادھر سے.
If Allah didn't answer your prayers at that time, he's always got something better in plan for you in the future.
Yes. Allah, agar usko ka nahi sunta, to usse behtar karke deta hai. اور ایسی باتیں آپ کو اپنی زندگی سے کئی جگہ مل جائیں گی کہ آپ کہتے ہیں شکر ہے اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی. وہ تو ختم ہو گئی نا, وہ تو چیز ختم ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے, یا قیامت کے دن اس کو آنے والی سب سے بڑی مشکلیں جو آخرت والی ہوں گی اس پہ ڈال دیتا ہے. تو لہٰذا یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور اپنے دل کی گہرائی سے کہیں کہ اللہ جو تم نے مجھے دیا میں اس پہ بھی خوش ہوں, اور جو تم نے نہیں دیا میں اس پہ بھی خوش ہوں, جو دے دیا دے کے لے لیا میں اس پہ بھی خوش ہوں. ہر حال میں تیری شکر ہے, تیری رحمت ہے. اور کبھی اپنے دل میں اللہ سے ناراض نہ ہو. جس دل میں شکوے ہوں نماز پڑھیں گے تو کیسی نماز ہوگی. دیکھیے آپ کو کسی سے گلا ہو, ہوتے ہیں زندگی میں انسانوں کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ ملتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, دیتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی؟ ذرا بھی نہیں خوشی ہوتی, صرف مربت ہے. ابھی امیجینیشن میں لائیں, وہ بندہ جس کو اللہ سے شکوے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں, میرے مقدر ایسا کیوں, میرے ساتھ کیوں کیا, آپ بتائیں اس کی نماز کی نماز ہوگی؟ شکووں سے بڑی بھی پوٹلی ہوگی. وہ کہے گا الحمدللہ, کہے گا الحمدللہ, کہہ دیا تو کہہ رہی ہوں. تو اللہ سے پیار کر کے اللہ سے خوش رہ کر آپ جو عبادت کرتے ہیں نا, وہ انشاءاللہ تعالی زیادہ آپ کے دل پر اثر ڈالتی ہے, بجائے اس کے کہ جس میں شکوے ہوں تلاوت سنتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اب آگے چلیں گے, اس میں اب بالکل تصویر کا دوسرا رخ. یہاں تو مومن کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدوں کی باتیں ہوئی, اب آگے ایک خالص دنیا دار انسان کا تذکرہ. آیت 7 بڑی اہم آیت آج کے سبق کی. یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں, جبکہ وہم عن الآخرۃ ہم الغافلون, اور آخرت سے تو وہ بالکل غافل ہیں. یہاں سے اب مضمون تذکیر بالآلاء اللہ, کس کو کہتے ہیں پتہ؟ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی. ایک ہوتی ہے تذکیر بایام اللہ, ایام کہتے ہیں دن کو, یوم کی جمع. وہ بڑے بڑے دن جس میں قوموں پہ عذاب آتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے, جسے نبیوں کی قوموں کے حالات کو ہم پیچھے جو پڑھتے سنتے آئے. ایک ہوتی بالآلاء, اور آلاء کا لفظ سورہ الرحمن سے سمجھ لیں تو ساتھ ہی سمجھ آ جائے گا, فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہ کون سا ریمائنڈر ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی انسان کو نعمتیں دیتے ہیں اور ان نعمتوں پہ غور و فکر کر کے اپنا قرب دینا چاہتے ہیں. تو یہاں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی تھی, لیکن وہ ان نعمتوں کو پا کر کس طرح سے اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں گزارتے ہیں, اسی کا تذکرہ آ رہا ہے. کیا فرمایا, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ علمونا, وہ جانتے ہیں. کون جانتے ہیں؟ دنیا دار لوگ جانتے ہیں. کیا ان کا حال ہے؟ دنیا کی بھی چیزوں میں جو کھوئے ہوئے ہیں وہ کتنی ان کو چاہیے. یہ علمونا ظاہراً, ظاہری چیزیں, اپیرنٹ, اوپری اوپری, من الحیات دنیا, دنیا کی چیزیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے یہ سوچا کہ دنیا کی ترقی کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ کن لوگوں کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کی ساری زندگی کی کوششوں کا آخری نتیجہ دنیا دنیا دنیا. دیکھیے مومن جب اللہ کو پکارتا ہے نا, تو وہ اللہ کو رب سمجھ کے پکارتا ہے. کچھ ملے یا نہ ملے, وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربن, میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. اس کے برعکس کافر جو بت کو بھی پوچھتا ہے نا, وہ اس سوچ کے ساتھ پوچھتا ہے کہ مجھے اس بت سے کچھ ملے گا. اور بالکل ریسنٹلی کسی کے بارے میں میں نے سنا کہ بتوں کو بار بہت زیادہ دکھوں اور غموں میں جب گئی ڈپریشن میں گئی تو ایک دن کہنے لگی کہ آج میں اپنے سارے بت پھینک کے آئی ہوں. بتوں سے وہ خدا کہتی ہے نا, کہتی ہے آج ساروں کو میں پھینک آئی ہوں کہ انہوں نے مجھے آج تک کچھ نہیں دیا. اور ڈیپ ڈپریشن میں وہ عورت, کیوں؟ مشرک اللہ کو بھی فائدوں کے لیے پکارتا ہے. مشرک کا خیال کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں پوجوں گا جس کو وہ مجھے فائدے دے گا, فائدے نہیں دے گا تو اس کو پھینک دوں گا. جبکہ مومن کہتا ہے نعمت ملے یا نعمت چھنے, یہ میرے رب کا فیصلہ, اس میں میرے لیے خیر ہوگی. اسی طرح یہ لوگ جو دنیا کی چیزوں میں پڑے, دنیا کے علوم کی بھی سطحی سمجھ رکھتے ہیں, ڈیپ ڈاؤن انڈرسٹینڈنگ تو ان کو دنیا کی بھی نہیں ہے. فرق ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ ریئلٹی اور ایلوژن کا فرق نہیں سمجھتے لوگ. آج اگر ہم دنیا کے ظاہری ان کی بات کریں تو آج کا جو لائف سٹائل ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, کس طرح سے لوگ سامان جمع کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ خوشیاں دے گا. بہترین کپڑے, بہترین کھانے, خوشی کوئی بھی نہیں ہے. زندگی کا مقصد کیا بنایا؟ انجوائمنٹ, نعمتوں کو کھاؤ پیو مزے کرو. حالانکہ زندگی کا مقصد کیا تھا کہ نعمتوں کو پا کر نعمتیں دینے والوں کے قریب آ جاؤ. اور آج اگر ہم دنیا کے لوگوں کو بھی دیکھیں تو کہہ کہے تو بہت اونچے ہیں, لیکن ہر کہہ کے پیچھے ایک غم بھری سسکی بھی ہے. آج سائنس نے ترقی کی لیکن سورج چاند ستاروں تک پہنچنے والے بھی ان کا مقصد نہ سمجھ سکے. انہوں نے سورج سے کیا چاہا؟ سولر انرجی. یعنی ریسرچ بھی کرتے ہیں تو اسے دنیا کا ہی فائدہ لینا ہے. سورج پہ غور و فکر کیا کیونکہ اسے سولر انرجی بنا ہے, ایٹم کے اندر جا کے جھانکا تاکہ اسے نیوکلیئر پاور بنا سکے. یعنی دولت 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 دولت, نتیجہ کیا ہوا؟ اسی میں کھو کے رہ گئے. میرے زندگی تو بلند ہو گیا لیکن کوالٹی آف لائف باقی نہ رہی. کیکس کھا کھا کر, بسکٹس ٹافیاں کھا کر بھی لوگ اداس ہیں, اور دوسری طرف رات کے بچے ہوئے کھانے کو چائے کے کپ کے ساتھ کھانے والا بچہ بھی خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ظاہر پرست دنیا داروں کی بات کرتے ہیں. آج دیکھیں جس دنیا کے پیچھے ہم سب جا رہے ہیں, کم و بیش ہر ایک اپنے آپ کو اس میں رکھے, اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ سوچیں کون سی چیز انسان کو خوشی دیتی ہے. کل بھی ذکر کیا تھا کہ سیریز شروع کی ابھی, کہ سچی خوشیاں کیسے ملتی ہیں. آپ سوچتے میرے پاس $100,000 ہو جائے تو میں بہت خوش ہوں گی, کیا خوشی ہوگی. غم پتہ کیا پڑ جائے گا, یہ چوری نہ ہو جائے, رکھوں کدھر, اس پہ ٹیکس نہ آ جائے, اب اسے صحیح استعمال کروں کہ نہ کروں, اور ہے ہی نہیں ہے تو غم ہی کوئی نہیں. ایک پیسہ آتا ہے اس کے ساتھ 70 جراثیم چمٹاتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے لوگ, ایک بلینیرین کے بارے میں سن رہی تھی کہ اتنی دولت ہے لیکن اس کے تھاٹ میں کوئی پرابلم ہو گیا, صرف دودھ اور اس میں ٹوسٹ کو بھگو کر گیلا کر کے نکلتا تھا, صرف ایک دو لیکوڈ وہ کھا سکتا تھا. اور آپ نے نام سنا ہوگا ہارورڈ جوس, دنیا کا بلینیرین, جیٹ بنائے, پائلٹ تھا, اتنا امیر تھا, لیکن اس کو کیا تکلیف ہوئی جانتے ہیں؟ سنا میں نام, اس کو وہم ہو گیا تھا کہ مجھے جراثیم چمٹ جائیں گے, جس سے ہم کہیں کہ جرمز فوبیا ہو گیا تھا. سارا وقت اپنے ہاتھ ہوتا رہتا تھا, لوگوں سے ملتا نہیں تھا, حتیٰ کہ بیوی اور بچوں سے الگ ہو کے گھر میں کونے میں چلا گیا. اور اس کے جو ملازم تھے نا, وہ گلوز پہن پہن کر پلاسٹک کے کپڑوں میں دور سے اس کے سامنے جو کھانا رکھتے تھے, اور وہ کہتا تھا ٹچ نہیں کرنا تم نے, کوئی چیز میں اس کا کھانا جاتا تو اس کو ختم کراتا تھا. وزن اتنا کم ہو گیا کہ 6-7 فٹ کا کتا, کہتے ہیں ایسے لگتے جیسے لمبی سٹیک بن گیا, وہم بن گیا, کیا کروں. اب بتا اس کی دولت خوشی کی تھی, اس کو نہیں ملا. اور جو کھاتا تھا نا کھانا, سوپ پیتا تھا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ, کہتا تھا اس سے کم ہوگا تو بھی اس میں جراثیم ہے, اس سے اوپر ہوگا تو بھی جراثیم ہے. اس کے ملازم کہتے ہیں کہ ہم بوجھو سوپ کا, اس نے اپنے پاس ٹیمپریچر رکھے ہوئے تھے تھرمامیٹر سے, سوپ آتا تھا پہلے اس پہ رکھاتا تھا, آدھی ڈگری نیچے یا آدھی اوپر, کہتا تھا اس کو دو پھر کرو. اس کے ملازم کہتے ہیں کہ 17-18 بار اس کا ایک بول آف سوپ ہم گرم کر کے اس کو دیتے تھے. کیا اس کو یہ زندگی سے خوشی ملی؟ اور ایک اور مصیبت جو اس کے سوار ہو گئی, اپنا پیشاب نہیں پھینکنے دیتا تھا, کہتا تھا اس کو بھی اپنے سے دور نہیں کرنا, پتہ نہیں اس سے بھی میرے اوپر جراثیم ہوں گے. اپنا پیشاب بوتلوں میں بند کر کے رکھتا کہ میں اس کو نہیں دور کروں گا. اور جب وہ مرا, کہتے ہیں کمروں کے کمرے اس کی پیشاب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے تھے. یا لمونا ظاہرا من الحیات الدنیا, کیا پایا اس دنیا سے؟ آپ کہتے ہیں ہم اپنی دنیا خراب کر کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ادھر سے جا کے دنیا بنانے کی کوششیں کریں, چھلکوں کے پیچھے لوگ جی رہے, دنیا کا بھی گودا نہیں ملا ہمیں. آج ہم دیکھیں کہ آج انسانوں نے کیا کہ اپنے بچوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے اونچا کیا کہ بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے, بلکہ کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا, آئی ایم آلویز نگلیکٹڈ, آپ نے تو مجھے وقت نہیں دیا. اور ماں بیچاری جو سارا دن کما کے لا کے ساتھ کام بھی کرتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں پیار ہی نہیں دیا, ہمیں تو میٹ کے سوار کر دیا اور ہمیں تو آپ سے کوئی بونڈنگ نہیں ملتی. یاد رکھیے, نوٹ کبھی بونڈنگ نہیں دیتے, پیسے سے کبھی محبت نہیں ملتی, ہمدردی, ہیومن ٹچ, پیار کرنا, محبت کرنا جو ایک نیچرل طریقہ تھا زندگی کا ہمارے بڑوں کا, وہ تھا اصل میں دنیا کا بھی حسن. کہہ کے بچے کے کہہ کے دیکھ کر خوشی ہو جاتی تھی. اب آپ ماں اور باپ اور بچوں کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوتی. ایک کسی اداکارہ کے بارے میں سن رہی تھی, یا اداکارہ تھی یا کوئی معروف عورت تھی, تو اس کے بچے نے ایک دفعہ اسے خواہش کی کہ مجھے شیپ چاہیے, وہ نہیں ہوتا کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں, دمبا, شیپ چاہیے. کہا اچھا, میرا بچہ پورا زوز کے لیے بنوا دیا چیزوں کا, لیکن خود اتنے ڈیپ ڈپریشن میں تھی, خودکشی کر لی. فائدے نہیں, ان کو ملتے ہی کچھ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا علمون, یہ جانتے ہیں, دیکھو ان کے علم کی حد کے, اس علم سے کیا لے لیں گے جو مادر پدر آزاد کر دے. علم دنیا کا بھی علم لیا تو کوئی ایسا لیا ہوتا جس سے حضرت داؤد کی طرح انسانیت کو فائدہ دیتے, ان کا تو سارا علم ان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے. اور آج آپ دیکھیے, جو جتنا دنیا کے علم میں آگے بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ آخرت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تو کہتا ہے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, کی عقل والوں کی نشانیاں ہیں. دین کا علم آپ کو غور و فکر سکھاتا ہے, تدبر سکھاتا ہے, لیکن وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے غفلت ہے, پردے پردے ہیں. دنیا کے اتنے گہرے رنگ ہیں کہ آخرت اس کے بہت پیچھے چھپ گئی. ابھی یہ ارمان, ابھی یہ خواہشیں, ہم سب خود, میں خود اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی. ہمارے پاکستانی کلچر کا ایک عام ٹرینڈ ہے, بچے جب نیا نیا بولنا سیکھتے ہیں نا, پھر ہم سب جب بھی جائیں کسی کے گھر تو ملتے تھے, پوچھتے تھے تو بچوں سے کیا پوچھتے, بیٹا کیا بنو گے؟ سنا میری جملہ, 90% بچے آگے سے کیا کہتے تھے, میں ڈاکٹر بنوں گا. ہم خود, میں خود اپنا بچپن جوانی کیچے لے جاؤں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور کبھی اس وقت دماغ میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس کو کہ اللہ کے بندے ڈاکٹر تو بنو گے, ساتھ اور کیا بنو گے. ہم بڑے خوش ہوتے تھے, ہر بچہ یہ کہتا تھا جب ہم بچے تھے ہم ڈاکٹر بنیں گے بڑے ہو کے, کوئی کہتا تھا ہم ٹیچر بنیں گے, کوئی کچھ کہے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ آخرت کی طرح ہمیں کہاں پتہ ہمارے بچے کیا بنیں گے, ان کی آخرت کیسی ہے. اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر آپ اگر یہ دکھاتے ہیں کہ ان کی آخرت ان کو دیکھے, ہاں میں ڈاکٹر بنوں گا, کون سا ڈاکٹر کہ جس کی آخرت بھی خوبصورت ہوگی, میں پائلٹ بنوں گا, کون سا پائلٹ کہ جو اپنی اس دنیا کی پرواز کے اندر آخرت کی پرواز کو نہ بھولے. تو اگر وہ علم جو ہمیں دنیا کا تو بہت بڑا مفکر بنا دے لیکن آخرت سے غافل کر دے, اس سے کیا فائدہ ہوگا. اللہ پچھلی قوموں کے قصے ہم سنا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے نام کدھر ہیں, وہ کون تھے, کیا جانتے تھے. ان کو تجارت خوب آتی تھی, مال آج بھی خوب کمانا آتا ہے, کہاں سے خریدیں, کب بیچیں, ڈالر کا ریٹ کتنا ہے, پاؤنڈ اوپر جا رہا ہے, کون سی کرنسی کدھر ہے, رات دن جیسے اچھلتے ہیں مشینوں کے آگے بیٹھ کر کہ پتہ نہیں پرائس اوپر ہوگی, میرا گھر بیٹھے میرے پلاٹ اتنے اونچے ہو گئے, سب پتہ ہے. اور آخرت کے معاملے میں ڈم ڈف, وہاں کا کوئی پلس مائنس نہیں پتا. وہ کہتے ہیں خیر نماز گھر میں ہو جاتی ہے نا, پڑھ لو بس, دیٹس اٹ, کوئی ضروری نہیں 25 نمازوں کو ایکسٹرا لینے کی, بس ہو رہی ہے نا, شکر نہیں کرتی میں گھر میں پڑھتا ہوں. ادھر کوئی دماغ نہیں چلتا, سنتوں پہ جھگڑے, نفلوں پہ جھگڑے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فکی باتیں, اس کے بس آپ پوچھیں گے. لیکن فرائض کو ضائع کر دینا اس کی کوئی بات نہیں, کر چلو بچے رات کو آ کے سارے پڑھ ہی لیتے ہیں نا گھر میں, تو اب ہم ان کو پھر کیا کہیں. چلو ٹھیک ہے نا, چلو ٹھیک ہے, یہ چلو ٹھیک کہہ کر آپ دیکھیے کہ ہم نے آخرت فراموش بنا دیا اپنی نسلوں کو. الا ماشاء اللہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شعور دیا ہوا ہے ان کے بچے آج بھی دنیا میں بھی خوش ہیں. اور آج بھی ایسے بچے کیا, تو ظاہر جوان ہیں کہ جو ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں تو وہاں نمازیں پڑھتے ہیں, اور فضا میں جا کر بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں, اور سمندروں کی تہوں میں بھی اگر وہ اتر جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی وہ عبادت کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے جیئیں, زندگی کا ڈھنگ ہی بدل جائے گا. ایک یہ کہ یہاں سب کچھ لینا ہے, ایک یہ کہ یہاں کچھ مل گیا بہت اچھی بات ہے, وہاں کا نہیں کھونا. آخرت چھوڑ کر کرنے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما, اور نہیں پیدا کہ اللہ نے جو کچھ زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہے, ہاں مگر اللہ بالحق کی حق کے ساتھ, وجل مسمى, اور ایک وقت مقرر تک. یہ ہیں دو باتیں, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. بالحق پرپس, ایم لیسلی تم اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے, اور اجل مسمى میں موت چکی ہوئی ہے. میں نے جو ہی آیت پڑھی تو مجھے سورت مومنون کی بات یاد آ گئی جس میں دو سوال تھے, اف حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بالکل وہی دو باتیں ادھر ہیں, آیت 100 کے قریب ہوگی, آخری رکوع ہے بالکل سورت مومنون کا. بالحق سے یہاں مراد ہے مقصد, سچ نہیں مقصد, یعنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا, اور اس مقصد کا ادراک اسی کو ہوتا ہے جو اس کائنات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 191 میں اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت کیا بتائی گئی, کہ جب وہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت ہذا باطلا. وہاں دیکھیے باطل تھا, یہاں حق ہے اس کا اپوزٹ, کہ اللہ تو نے یہ بیکار تو نہیں پیدا کیا. لیکن کچھ لوگ اس کو بالکل ایک کھیل سمجھتے ہیں, بس موج مستی عیش مزہ کرو عیش کرو, کتنا اللہ نے ہمیں نواز دیا, اب کیا کریں, کیسی شادی کریں, کیسا گھر بنائیں, کیا کپڑے پہنیں, اس پہ غور و فکر بہت ہے, کہاں سے کیا ملتا ہے, فیشن کیا ہے, اونچی قمیض نیچی قمیض, گرمی کے کپڑے سردی کے کپڑے, یہ موٹے ہیں یہ ڈیوریبل ہیں, یہ پھٹ جائیں گے یہ بعد میں چبھیں گے, کتنا کچھ لوگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا, اتنے زیرک ہوتے ہیں شاپنگ کرنے میں کہ اللہ کی پناہ, لیکن آخرت کے معاملے میں کورے چٹے کاغذ, سفید بلینک شیٹ, جیسے کبھی آپ کی کمپیوٹر کی اسکرین بالکل بلینک ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کے اپنے رب سے ملاقات سے منکر ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں اور خود سے پوچھیں, کیا مجھے رب کی ملاقات کا یقین ہے, انکاری تو نہیں ہوں؟ تین چیزیں دیکھیں اکٹھی آ گئی ہیں, بالحق اور اجل مسمى. اجل مسمى میں موت کی خبر ہے, تمہیں آخر ایک دن جانا ہے, یہ دنیا فار ایور نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گی پھر کیا کرو گے؟ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا آخرت, پیچھے کیا کہہ دیا کہ وہ آخرت سے منہ پھیرے میں اور دنیا رب سے ملاقات سے غافل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ترقی میں بام عروج پہ پہنچ جاؤ, اور اگر تمہیں آخرت نظر نہیں آتی تو تم کورے ہو, نابینا ہو, تمہیں کچھ نہیں دکھے گا. آپ دیکھیں اتنا ویرو اتنا ویرو, لیکن مرتے ہی وہ کنگال, ہینڈ ٹو موت, کیا ملا اس کو؟ کچھ بھی تو نہیں ملا, سب ختم, بالکل ختم. ایسے لوگ یہ ساری چیزیں جو ہیں کر کے اپنے آپ کو کیا ثابت کراتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے, ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ نہیں جینا چاہتے. اور یہ پچھلی آیتوں پر ہی اللہ تعالیٰ تکرار کے ساتھ بتا رہا ہے کہ دنیا کی چند دن کی رونق پہ مست ہو گئے ہو, تمہیں اصل نہیں پتا, کبھی غور نہیں کرتے, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کبھی اپنے بارے میں سوچو تو صحیح. آج تک یہ 20-25 سال کی عمر میں تم نے تیر کیا مارا ہے؟ ہر سال تمہیں سالگرہ منانے کا حق کیا ہے, کیا کیا انسانیت کا تم نے دیا کیا؟ کیا تم اپنی پیدائش کا مقصد بھی سمجھے؟ دیکھیے دو دن زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں, ایک وہ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے, اور ایک وہ جس دن اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہو, یہ راز پتہ چلتا ہے مقصد حیات. اور یہ قرآن حقیقت میں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے. کیا ہیں وہ لوگ کہ جن کا مقصد ان کو موت کے وقت پتہ چلے گا, ساری زندگی اس کو کھولا ہی نہیں اور اس دنیا سے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ وقت, آج ہی سوچ لو وہ دن کیسا ہوگا جب میں مروں گی. کیا آپ لوگ کبھی اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ آپ سر سوچنا تو شروع کریں, ایسی کوئی بدشگونی نہیں ہے, انشاءاللہ بہنی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آنی ہے تو ویسے ہی آ جانی ہے, اور نہیں آنی تو سوچنے سے تو کوئی نہیں آتی. آپ سوچیں کہ ہفتے کے 7 دن ہے نا, جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات, میری موت کس دن آئے گی. لکھے ہفتے کے ان سات دنوں میں سے وہ کون سا دن ہوگا جب میری موت آئے گی. سال کے 12 مہینے جنوری فبروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر میری موت کس مہینے میں آئے گی. پھر اس کے اوپر چلیے تو سال 2014 کا کنارا ہے آج ہمارے ہاتھ میں. دسمبر آ گیا, کسی کو یقین آیا؟ ابھی تو مجھے ڈیٹ لکھنے کی عادت ہی ہوتی ہے پچھلے سال کی تو اگلا سال آ جاتا ہے. میں فولڈرز بناتی ہوں جب کبھی یہ آڈیوز کے دیکھتی ہوں, تو میں نے ابھی ایک سیریز شروع کی سیٹرڈے کو, تو میں نے اس کو سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس کو کس فولڈر میں ڈالوں. اگر اس کو میں نے لیکچر 2014 میں ڈال دیا تو یہ مجھے پتا ہے سیریز تو 15 میں بھی جائے گی, تو اگر 15 میں ڈال دوں تو پھر لوگ آج کے اس لیکچر کی ڈیٹ میں نہیں چیک کریں گے ایڈیٹنگ کے وقت میں کہ کیا نہ ہو. پھر میں نے اچھا ایسا کرتی ہوں, فولڈر بناتی ہوں 14-15 لیکچر 2014-15, اس میں وہ سیریز ڈال دیتی ہوں کہ جو آگے بھی کنٹینیو ہونی ہے, سمجھ لیجیے. اور ایسے جاتا, کبھی ہم اپنی فائلیں کھول کے دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. DQ7 سے تو ویب سائٹ پہ بھی ریکارڈ موجود ہے, یہ DQ07 DQ08 9 10 11 12 13 14, اور اب 15 منہ پہ. ابھی چند پچھلے ایک دو دن پہلے کسی کا اب دورہ قرآن تو آنے والا ہے, تو اس کی بات دورہ قرآن پھر آنے والا ہے, آپ کو پتا ہے رمضان پھر آنے والا ہے, پچھلا کدھر گیا, ابھی تو اس کا ایک ایک لفظ شاید ہوگا. یہ ہے اس دنیا کے حالات. پھر اس کے بعد چار موسم سوچیے, کیونکہ اللہ کہہ رہے نا ولم یتفکروا, تو تفکر کریں گے تو کچھ ملے گا, ورنہ تو سبق کب کا پورا کر چکے ہوتے ہیں. چار موسم ہے, گرمی سردی بہار خزاں, میری موت کب آئے گی؟ بہت سردی ہوگی جب مجھے دفنانے کے لیے لے جائیں گے, میری قبر کتنی ٹھنڈی ہوگی, چل جا کے باہر ٹھنڈ میں پاؤں رکھے تو پاؤں اکڑ جائے. یا سردیوں میں برف میں مجھے دفن کریں گے, یا بہت گرمی ہوگی جب مجھے دفنائیں گے, قبر میں جب اوپر وہ پتھر کی سلیں رکھیں گے تو اس وقت میرا دم نہیں گھٹ جائے گا گرمی سے؟ اور کیا باہر اتنے خوبصورت بہار کے پتے لے ہوں گے, سارے لوگ باہر کی رونقیں دیکھ رہے ہیں, تو مجھے اندر مٹی میں ڈال دیا جائے گا, یا خزاں کے گرتے ہوئے پتوں کی طرح میرے بھی جسم کو پکڑ کر مٹی میں ڈال دیا جائے گا؟ سوچا کریں. پھر اسی طرح ایک اور وقت بھی آپ سوچ سکتے ہیں, میری موت سفر کے دوران آئے گی یا خضر میں آئے گی, یعنی جو میری آج کل کی زندگی ہے جس میں گھر بیٹھی ہوئی ہوں اس میں آ جائے گی, یا ڈیورنگ دی ٹریولنگ, اور ٹریولنگ کے ساتھ موت کا تصور لگا بندہ ہے. جب آپ سفر کرتے ہیں ٹکٹ کراتے ہیں, آپ کو تب سے یاد آ جاتا ہے اپنا سفر موت کا, لمحہ لمحہ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں پہنچنا ہے کہ نہیں. کتنے تو سفر ہوتے ہیں بیچ میں, کوئی ایک سفر کا تھوڑی, کہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں, کبھی جہاز میں بیٹھتے ہیں, کبھی کوچ میں بیٹھتے ہیں, کبھی کدھر کبھی کدھر, اور اتنے سمندروں کو پار کرا کے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنی جگہ پہ لے آئے. کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ کتنی جگہ بندہ دھکا کھا سکتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا یہ لوگ زمین میں نہیں گھومے پھرے کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ کون؟ کانوا اشد منہم قوا, جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے. فیل ہو رہا ہے صورت کا مزاج, غلبے والوں کو جھکنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں, سپر پاور, بڑی طاقتیں, قوت, میں بہت بڑا, میں بہت بڑی. اللہ کہتے کانوا اشد منہم قوا. ایک غلط فہمی ہے ہمارے ذہن میں کہ آج کے دور میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے, آج کے دور میں بہت انوینشنز ہیں, یہ جھوٹ ہے. آج تو چھلکا ہے, کل کے دور کی جو انوینشنز تھی, کبھی آپ ہسٹری پڑھیں اور کبھی تصویریں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں, پچھلے دور کے لوگوں کے جسموں پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ تو آج کے دور میں ملتے ہی نہیں ہیں. جو ان کی ترقی تھی, جو ان کے ویپنز تھے, جو ہتھیار تھے, آج تو کچھ بھی نہیں ہے, آج تو سب ٹچ سسٹم رہ گیا. آج بالکل وہی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, ظاہر من الحیات دنیا, چھلکا ہے. اتنی موٹی موٹی تلواریں اٹھا کر وہ جاتے تھے دشمنوں کو مارنے, آج خالی آتی ہوتے ہوں گے, پیچھے سے کوئی ایک بٹن دبا دیتا ہے اور وہ بم کا بلاسٹ کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ تو تم سے بہت شدید ہے. پہلے بادشاہ سونے کے کڑے پہنتے تھے, سونے کے برتنوں اور چاندی کے برتنوں میں, تو آپ نے بھی نانیوں دادیوں کے پیالے دیکھے ہوں گے. پتہ بھی نہیں تھا ان بےچاروں کو کس میں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, لیکن وہ کھاتے تھے پیتے تھے. وہ سونا چاندی جو آج گراموں میں آ جائے تو بڑی بات ہے کہ وہ بھی آپ لے سکیں, لوگ اس کے برتن بناتے تھے. تو بتائیے کہ وہ کان و شدہ منہم قوت ہے یا ہم, اور قوت ہے جسمانی قوت بھی تو دیکھیں, جو ان کے قد کاٹ تھے, جو ان کی ہائٹ تھی وہ آج ہے. جو کل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہوئی تھی جسمانی طور پہ اور دوسری طرح پہ, وہ آج کے لوگوں کی ہے بالکل بھی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں تو وہ سب کچھ آ ہی نہیں سکتا جو آج کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ نہ رہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم تو آرٹیفیشل چیزوں پہ پل کے بڑے ہوئے. انہوں نے جیسی گھی کھائے ہوئے تھے, انہوں نے تو تازہ خوراکیں کھائی نہیں تھی, وہ تو فطرت کے ساتھ جیتے تھے, وہ تو ہم آہنگ تھے فطرت کے ساتھ. تو بتاؤ جب وہ نہ رہے تو تم کدھر ہو, تم اپنی زندگی کو کیوں سمجھتے ہو. آپ دیکھیں صحت کو بھی دیکھ لیجئے, عمر کو دیکھ لیجئے, پہلے عمریں کتنی لمبی تھی, سو سو سال تو عام عمر تھی, قد کاٹ کتنے تھے, وزن کتنے تھے لوگوں کے, آج یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ کدھر گئے وہ سب. وآثار الارض, اور انہوں نے پھاڑا زمین کو. آثار اثر سے, اثر کہتے پھاڑنے کو, سور ہے اصل میں اس کا روٹ. گائے کا جو بیل ہوتا ہے نا, گائے کا مذکر سور کہتے ہیں. پہلے پارے میں آپ کو بتائی تھی یہ باتیں گائے کے واقعے میں. تو بیل کو سور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کھیتی باڑی کے لیے زمین کھودتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے زمین کو پھاڑا, کاشت کیا. وامروحا, اور اس کو آباد کیا. اکثر مما عمروحا, اس میں بڑھ کر جو انہوں نے آج آباد کیا. کنہوں نے؟ مکہ والوں نے اور ہر دور کے کافروں نے. کیوں زمین کو انسان پھاڑتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ زمین میں جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو زمین کھودی جاتی ہے تاکہ بنیادیں ڈالی جائیں. اسی طرح جب زمین کے اندر سے آئل نکالا جاتا ہے, مائنز نکالے جاتے ہیں, پھر کھودا جاتا ہے. اسی طرح جب بیج ڈالنا آتا ہے تو کسان اس کو پھاڑتا ہے. اس ایک لفظ آثار الارض میں اللہ نے ترقی کی ساری قسمیں لکھ دی. ہائی رائز بنائے انہوں نے, اونچی اونچی عمارتیں بنائی, پہلے زمین کو دی, انہوں نے فصلیں اگائی, انہوں نے سب کچھ کیا اور پھر آباد کیا. آج تو ایک سے دو بچوں سے زیادہ کسی کے نہیں ہوتے. آپ ذرا سوچیے پہلے دور کے لوگ جن کے ساتھ 20-25 ان کے بچے ہوتے ہوں گے, سوال آتا نا. ان کی تو عمریں بھی اتنے تھے, ان کے تو قد بھی اتنے, ان کی اولادیں کتنی تھی. اپنی زندگی میں ان کے بچوں کے بچوں کے بچے ہو جاتے تھے, وہ ابھی بھی جیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہوا کیا ان کے ساتھ, آج وہ کدھر ہیں؟ وجاءت رسلہم بالبینات, اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر. فمن کان اللہ لیسلمہم, تو بس اللہ ایسا تو نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسہم یسلمون, بلکہ خود انہوں نے اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا. یہ ہے اشارہ, او مکہ والو تم کس دولت پہ اکڑتے ہو, کس سرداری اور چدراہٹ پہ بڑے بنتے ہو. تمہارے پاس اللہ کا آخری رسول آیا, تم خوشیاں مناتے, تم نے اس کے ساتھ دشمنی مول لے لی. تو دیکھو اللہ نے اتنی بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا, اشارہ ہے اس میں مکہ والوں کی تباہی کا. نمرود کو اللہ نے ختم کیا, قارون کو ختم کیا, شداد اور حامان کو ختم کیا جو بہت چوڑے چکلے تھے. تم کیا ہو؟ تو کیا اللہ نے ان پہ ظلم کیا؟ نہیں, ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا, اور انہوں نے ناقدری کی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا, پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی کیسا ہوگا؟ سوء, لمبا سا لفظ ہے اس کو دیکھیے گا, سوء. اب یہ اتنا مشکل ہے پڑھنے میں واو کی وجہ سے, اصل میں لفظ بہت آسان تھا, لیکن اس کو جب ہم تھوڑا سا مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو سو میں واو جو ہے نا, یہ عین کلمہ ہے. کسی بھی لفظ کے اندر جو کلمہ ہوتا ہے وہ عین کلمہ جو ہوتا ہے نا بیچ کا, وہ اس کے اوپر جب پیش آ جاتی ہے تو وہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہی لفظ ادھر دکھے گا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ان کا بدتر انجام ہوا. یہ دونوں لفظوں کے حصے سے اصاو ان کا فعل ہے, یعنی انہوں نے غلط کام کیا. ٹھیک ہے, تو سو کیا ہے؟ اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم کھولیں گے نا تو کیا بات سمجھ آئے گی. سو آ کا وزن کیا ہے؟ فو لا, فو لا, فا عین لام یا. سو ان سے اسوا ان کی تانیث ہے, यानी ये मौनस का सीर है इसलिए इस पर इतना कुछ हो रहा है। जैसे हुस्ना लफ्ज होता है ना वासन की तानीस है, तानीस क्या होता है मौनस, आसन से हुस्ना, इसी तरह सू से सवा अस्वा, यानी मुराद बस आप इतना समझ लें कि इनका अंजाम बड़ा बुरा हुआ, बहुत खाते पीते लोग थे, नबियों की नाकदरी की, अल्लाह ने इनको पटक के मार दिया, जमीन से इनको उठाया और ऐसे फेंका कि गोया कि ये इस दुनिया में बसते भी ना थे। अनकद सबू भी आया तिल्ला, ये कि उन्होंने अल्लाह की आयत तो कुछ उठलाया, वकानु बिहा यस्तहज़ियून, और वो थे इसका मजाक उड़ाते, ठट्ठे करते थे। क्या था ठट्ठा कि ये छोड़ो ये क्या बड़ी बात है, अल्लाह क्या कर सकता, क्या आपके और मेरे लिए इस हिस्से में सबक है। तिलावत सुने फिर शेयर करते हैं। अब इस वक्त तिलावत के दौरान और कुछ नहीं करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ गौर करेंगे। नहीं, इस हिस्से की सुनाते जो भी है बहरहाल अब लगा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो हिस्सा होता है उसको वहां पॉज किया करें। जी तिलावत के दौरान क्या सोचा आपने, कुछ शेयर कीजिए। जी आप
यही कि जो इंसान जो बोलता है वो रुकेगी,
जो बीजेंगे वही पाएंगे। सही, क्यामत के दिन कोई रानक पात तो नहीं होनी ना हमारे साथ, वही जो कर रहे हैं वही कल भुगतेंगे। जी और आप इधर से। सही जी, और इधर से। जी आप इधर से। जी नहीं, इनको आगे फिर बाद में आप बात कीजिएगा। जी 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 आप बोलो, थोड़ा सा ऊंची बोलो। यानी आपको मौत के बारे में सोचना अच्छा लगा?
सोचना अच्छा लगा कि जितने आंसू में खत्म कर दे तो वो भी काम।
इसलिए कि एक दिन हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, अपने नाम के साथ कह के देखें آپ کے کان جو ہے نا اس بات کو محسوس کریں کہ میں نے کیا کہا ابھی. اور کبھی کبھی ہم دیکھیں کہ غور کیا کریں, جو دوسروں کے لیے ہم سنتے ہیں, کبھی کسی کی خبر سنتے ہیں فلاں مر گیا, خبر آتی ہے نا, کبھی چپکے سے خود کو خبر سنائیں, بولیں اپنے آپ کو ریکارڈ کریں, اپنا نام لیں اور کسی کو خبر سنائیں کہ تمہیں پتا ان کا انتقال ہو گیا, آپ اپنا نام لیں, کیوں ہمیں نہیں یقین آتا, کیا فیل ہوتا ہے. اگر تو اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے تو خوشی ہوگی, پھر تو آپ سمیٹا سماٹیوں میں رہیں گے اور جلدی جلدی نسپیٹو بھگتو اور ختم, آگے چلو. خوشی خوشی بندہ جاتا ہے نا جب آگے جا کے کچھ اچھی چیز ملنے کی امید ہوتی ہے. جی پیچھے سے آپ پھنسی, جی غور و فکر کے بغیر قرآن کا پڑھنا ایسے ہی ہے کہ آپ کھانا کھاتے جائیں اور ہضم کی فکر نہ کریں, بس ہپڑ کر ہی جاؤ, منہ میں ڈالو, بعد میں آپ دیکھیے کہ کتنا بوجھ پڑتا ہے نا پیٹ پہ. قرآن پڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک لو پھر ہضم کرو, اس کو ڈائجسٹ کرو, پھر تھوڑا نیچے کرو, پھر اور کرو. جی ادھر سے آپ فرحت آتے ہیں, کھڑا کیا جی. جن نعمتوں کو کہتے ہیں میرا حق تو نہ دے کے اللہ نے جانا, کدھر سے پیدا جو کیا تو ہمیں دینا تھا نا, اور پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ کتنا سخت ہوتا ہے اس پہ, کتنا سخت رویہ ہوتا ہے. یہ تو ایسی ہی کہ جیسے کوئی بچہ ماں باپ کو کہ نہ پیدا کرتے مجھے, میں نے کہا تو مجھے پیدا کرو, کل تو دیکھیے گا بچوں نے یہ کہنا ہے. اتنا زیادہ ہم نے ان کو حق دے دیا ہے کہ اپنی بات کرو, فریڈم آف چوائس اور جو تم چاہو, تو وہ کہیں گے کہ آپ نے میرے سے پوچھ کے کیوں نہیں مجھے پیدا کیا, میں تو نہیں کبھی آنا اس دنیا میں, تو پھر کیا کریں. یعنی جو ایک لیونگ سٹائل چل رہا ہے اس کو دیکھیں تو خطرے کی باتیں ہیں نا. جی اور کوئی, جی آپ ادھر سے.
اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہم غور فکر کریں گے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ان اگر قرآن میں جو کچھ بھی گزر چکا ہے قیامت کے سناظر سے یا موت کے لحاظ سے.
ٹھیک, یعنی آپ کی بات بار بار اس میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہی ریپیٹ ہو رہی ہے, تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ ٹیپ آگے چلے تو کچھ بولوں. یعنی ہم اللہ کے باتوں پہ یقین نہیں کرتے, سوچتے بھی نہیں ہیں, حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ کسی وعدے کا ہونا اور اس وعدے کی سچائی کا یقین ہونا, آپ اس کو اپنے اور اپنے بچوں پہ لے کے دیکھ لیں. آپ اپنے بچے کو کہیں کہ میں تمہیں یہ دلا دوں گی, اور بار بار آپ کا بچہ کہ آپ تو نہیں دلائیں گی, آپ نے تو کبھی آج تک میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا ہی نہیں کیا, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ اچھا لگے گا. جی آپ رہا. بالکل صحیح, یہ چاروں پوائنٹ سامنے رکھیں تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. جی آپ ادھر سے. اور آپ دیکھیے کہ مشکل آئے, خوشی آئے, آزمائش آئے, اللہ سے تعلق جڑنا یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح یہ جو آیتیں ہم پڑھ کے آئے نا کہ کیا انہوں نے سیر نہیں کی کہ تم غور اولم یسیر فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, آپ اس کو امیجنیشن میں لائیں. اور یہ آیتیں جہاں اتر رہی تھی, کہاں اتر رہی تھی, مکہ میں اتر رہی تھی نا, اور وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا حالات تھے, پھر پانچ سات آٹھ سال کے بعد حالات بدل گئے, پھر آپ چلے گئے. آج جب ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں, سچ بتائیں جو جانے والے ہیں, جو قرآن پڑھے بغیر, جو شعور کے بغیر جاتے ہیں, وہ کتنا کو غور و فکر کر کے آتے ہیں. عموماً جانے سے پہلے فکر کیا ہوتا ہے, مسائل, دم دینا پڑے گا, احرام کیسے باندھوں, اچھا چپل پہن سکتے ہیں کہ نہیں, سینڈل پہن سکتے کہ نہیں, نقاب کا تو زیادہ سوال ہی نہیں کیونکہ وہ تو جہاں بھی نہیں کرتے تو وہاں بھی نہیں کرنا ہوتا. لیکن عموماً لوگ آپ دیکھیں الجھتے ہیں کن چیزوں میں, جانے سے پہلے مسائل مسائل یا فضائل میں, کیا پڑھنے کا کتنا شوق, گاؤں کی کتابوں کا ڈھیر لے لیں گے, نئے کپڑے بنا لیں گے. کتنے لوگ ہیں وہاں جا کر ان گلیوں میں رب کی اللہ کے نبی کو یاد کریں. اور جب جتنا آگے آپ بڑھتے جائیں گے سورت آیتیں جو ہیں آپ کو بالکل یاد آ جاتی ہیں جا کے اس موقع پہ کہ اچھا یہ آیت یہاں نازل ہوئی تھی, اچھا یہ مکہ میں تھی, یہ مدینہ میں تھی. مجھے وہ ساری فیلنگز اس وقت بات کرتے ہوئے یاد آ گئی جو ایک ابھی ریسنٹ تو نہیں ہے, وہ بھی اتنا آگے چلا گیا. فیبرری میں عمرہ کرنے کا اتفاق ہوا تھا تو ہم مکہ سے مدینہ جب گئے تھے تو ہمارے جو ہوسٹ تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ راستہ لمبا ہے, حالانکہ اس وقت وہ راستہ موجود ہے کہ جو شارٹ ہے مکہ سے مدینہ جانے کا, لیکن گورنمنٹ نے اسی پہ روڈ کیوں بنایا, کیونکہ یہ ہجرت کا راستہ تھا. اللہ کے نبی چونکہ ان راہوں سے گزرے تھے تو انہوں نے اسی کو راستہ بنا دیا, چاہے لمبا ہے تو پھر کیا لمبا سے. اور وہ جو فیلنگز تھی ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں تو وہ خوشی اور وہ سکون اور وہ یعنی وہ سب کچھ علم کے ساتھ جب بندہ جاتا ہے تو بڑی بات ہے. تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کافی دن سے تو بھی شاید آگے بات تو پوچھیں, آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کورس کو پورا کرنے کے بعد عمرے پہ چلیں؟ چاہتے تو سارے ہی, تو آپ نیچے ہاتھ کر لیں کہ جو جا سکتے ہیں. ایسی سوچ رہی تھی, ایک دل میں آ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ کورس ہمارا پورا تو اللہ نے کرا ہی دینا نا جب جانا, لیکن اگر ہم مل کے کوئی اس طرح کے گروپ میں جائیں کہ جس کو ہم علم اور عمل کا گروپ بنائیں اور تکمیل ہی وہاں کر لیں. دیکھیں آپ کو پتا نہیں ہے کس چیز پہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. آف کورس آپ کے وہ بھی ساتھ جائیں گے, آپ گھر والوں کو ساتھ لے کے جائیں, آپ کے بیٹے تو ویسے ہی کافی دفعہ پوچھتے ہیں, ان کو بھی بتا دیں تو جاتے کچھ کریں کوشش. اگر بل فرض ہم بنائے اور یہ میرے لیے مارچ کا اینڈ اور اپریل جیسے ایسٹر کی چھٹیوں میں اگر بنائے کتنے لوگ ایبل ہوں گے جانے کے؟ اللہ حکم ہیں, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس بارہ, تو آج سب کو دو دو ہی گریں گے نا, کم از کم آپ کے گھر سے بھی تو لوگ ہوں گے نا. دیکھیں آن لائن سے بھی کتنے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور بہت متخائش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھیں ابھی, یعنی یہ بات کرتے ہوئے مجھے خیال جی اچھا جی ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی ہیں آن لائن کو بھی لے جائیں ہم سب جائیں. دیکھیں ایک ایسا دن ہوگا کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے جنت میں انشاءاللہ, کوئی ادھر جدائی نہیں ہوگی, ادھر کچھ بھی اس طرح کی فیلنگ بھی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کو مس کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا ٹیم میں تو کوئی ایک آدھا بھی نہ جائے تو ہم اس کو ہی مس کرتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نا. تو یہ جو سیر کرنا, گھومنا پھرنا, کائنات پہ غور ہے, یہ دل کی زندگی ہے, غور و فکر کیا کریں. ابھی جب آپ کو چھٹیاں آئیں گی ایک ویک کی انشاءاللہ آگے آپ دسمبر میں, آپ ضرور کوئی پلان بنائیں, بچوں کو لے کے میاں کو ساتھ جائیں اور کہیں نہیں, اور پلیز وہ وہاں نہ جائیں کہ جہاں جا کے پھر ان کو دنیا یاد آئے. آپ نکلیں باہر, یہ لندن سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں, بہت زیادہ کھلی جگہ ہیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا, میں نے کیا بتانا ہے, لیکن کسی بھی ایسی جگہ جائیں جہاں نیچر ہو اور جنگل ہو اور پہاڑوں میں جائیں اور چھوئیں, وہ بکریوں کو دیکھیں درختوں پہ وہ گزرتی ہوئی اور پہاڑوں پہ, تو آپ ریئلی اس کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالی. چلیے آیت تھوڑی سی اس کو پوری کر لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. آیت نمبر 11 سے 19 سمپل آیتیں, کچھ بھی نہیں ہے اس میں نئی بات, اگر آپ غور و فکر نہ کریں تو یہ آیتیں ساری آپ کو آتی ہیں, ترجمہ بھی بہت آسان ہے, کوئی لفظ بھی نیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11, اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اور اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے اس کو. کس کو؟ انسان کو. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بار بار یہ مضمون قرآن پاک میں آتا ہے, یعیدہ فعل مضارع ہے, حال کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ حال میں کریں تو کیا مطلب ہے؟ دنیا میں مخلوق کی بار بار کی پیدائش, ری پروڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں, ایک فصل کٹتی ہے پھر اس کے بعد دوسری شروع ہو جاتی ہے, پھر دوسری کے بعد پھر پہلی, بار بار بار. ہاں, اور اگر ہم اس کو یعیدہ کو مستقبل کے لیے لیں, فیوچر کے لیے, تو پھر اس سے مراد ہے آخرت میں دوبارہ اٹھانا. کس کو بات نہیں سمجھ آئی؟ دہراؤں, یعیدہ کا لفظ مضارع کا سیگا ہے, فیوچر ٹینس ہے. مضارع یا تو فیوچر کے لیے ہوتا ہے یا پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کو پریزنٹ کے معنوں میں لیں تو مراد ہے کہ اس دنیا میں ایک چیز بار بار اٹھتی ہے, فصل کٹی پھر اور آ گئی, بچے پیدا ہوئے پھر اور آگے ہو گئے, یہ ہو ہی رہا ہے نا, ری پروڈکشن دنیا میں جو ہے. اور اگر اس یوید و کو فیوچر لینس کے لیے کر دیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا, تو کیا معنی ہوا کہ آخرت میں جو دوبارہ پیدا کرے گا, سم ہی نہیں ہی ترجاؤں, پھر تمہیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, پھر تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے. آپ فیل کریں ہر دوسری آیت میں آخرت کا ذکر ہے, ہر چند آیتوں کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آخرت کا ذکر ہے, کہ دیکھو اس دنیا سے بار بار یہ ساری چیزوں کو ہوتا دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ تم اس کے اندر ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ گے, تمہیں پھر ادھر جانا ہے, لوٹو گے. اب آگے دو انجام ہے, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی. قائم, دیکھیں لفظ تقومو سے ہی لفظ قیامت ہے, کھڑے ہونے کا دن. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. امیجن کریں سب کھڑے ہیں, کھڑے, کوئی کرسی نہیں کہ کوئی بیٹھ سکے, کوئی بینچ نہیں کہ بیٹھ سکے, اجازت ہی نہیں ہے. اس دن تو زمین پہ بیٹھنا بھی غنیمت لگے. مطلب دیکھیں کہ اگر کسی وقت ہمیں زمین پہ بیٹھنا مشکل لگے بیٹھنے کا, تو اگر اس بندے کو دو گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیا جائے, اس کو کہا جائے کہ یا کھڑے رہو یا بیٹھو, اور شرط ہے بیٹھنے کی زمین, تو کیا پسند آئے گا؟ زمین پہ بیٹھنا نعمت لگے گا نا, چلو ٹانگوں کو سکون مل گیا, ٹیک لگا لیں گے, پاؤں پسار لیں گے, تھوڑی سی ذرا ٹانگیں سہلا لیں گے. قیامت کا دن کھڑے ہونے کا دن ہے, حتیٰ کہ مجرم یبلس ولسا سے, اسی سے لفظ ابلیس بھی ہے, شدید مایوسی, جس کو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ڈیپ ڈپریشن, جدھر انسان کو اس بات کی کوئی امید ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ بھی ہوگا. مجرم اس دن نا امید ہوں گے, کس بات سے؟ کہ آج ہمارا کچھ نہیں بننا, آج تو پکڑے گئے مارے گئے, آج تو بس سمجھ لو کہ کوئی ہمیں فائدہ دینے والا ہی نہیں ہے اس دنیا میں. کتنی گہری مایوسی ہوگی. اور اسی طرح سے وہ اس بات سے بھی مایوس ہوں گے کہ واپس ان کو دنیا میں بھیجا جائے اور وہاں سے کچھ کر کے آئیں. اور ایسے وقت میں ان مجرموں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہوگو یبلس, اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں نا, حق دک رہ جائیں گے, حقے پکے رہ جائیں گے. یہ لفظ یبلس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے, اچانک سرپرائز رہ جائیں گے. ابلاس لفظ کے اندر سخت مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گم سم ہو جانا, کہتے ہیں نا پلاؤں کو سکتا ہو گیا, یہ وہی لفظ ہے. امید کے سارے راستے بند پا کر حیران اور ششدر رہ جانا, یہ ہے ابلاس. اسی طرح ایک اور اس کا معنی آتا ہے, کوئی حجت نہ پا کر دم بخود رہ جانا. اب یہ لفظ جب مجرم لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, کہتے ہیں نا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا, جرم کرتے کرتے کوئی پکڑا جائے اور اس کو ہتھ کڑی لگا دی جائے, نہ فرار کی راہ, نہ صفائی میں کچھ بول سکتا, حالات تو سارے خود اس کے خلاف ہیں, اس کو تو گواہوں کی ضرورت نہیں, زبان گنگ ہے, مایوس ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے اور حیران پریشان ہے, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مجرم کون لوگ ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں مجرم اور کرمنلز کہتے ہیں, قتل چوری ڈاکہ اور ایسے جرائم؟ نہیں, یہاں مراد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی. دیکھیں دنیا میں آپ شرک کرتے ہیں تو کوئی عدالت آپ کو نہیں پکڑتی, چوری کرتے ہیں تو پکڑ لیتی ہے عدالت, تو دنیا کی عدالتیں جھوٹی ہیں نا, وہ پورا انصاف تو نہیں دے سکتی. کوئی زنا کرتا ہے تو ان ملکوں میں نہیں پکڑا جاتا, لیکن شراب پیتا تو نہیں پکڑا جاتا, 18 سال کے اوپر ہو کے پیے تو کوئی حرج نہیں, نیچے تو پکڑا جائے, تو دنیا کی عدالتیں تو جھوٹی ہیں. تو یہاں مجرم ہیں اللہ کے کرمنلز, اللہ سے بغاوت کرنے والے, اس کے رسولوں کی تعلیم اور ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے, آخرت کی جواب دہی کے منکر, بے فکرے لوگ جو دنیا میں اللہ کی بجائے دوسروں کو یا اپنے آپ کو ہی خود بیچ دیتے تھے, اپنے نفس کی بندگی کرنے والے, پوجا کرنے والے, بنیادی گمراہیوں میں پڑ کر وہ جرم کیے کہ جن کو دنیا کی عدالتیں پکڑ نہ سکیں. ایسے لوگ اپنی توقعات کے خلاف قیامت کے دن جب سارے منظر دیکھیں گے تو اس وقت یو بلیس المجرمون. اب دیکھیں ان مجرموں کو حسرت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ, اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے کیا, شفعاءُ, سفارشی, شفیعٌ کی جمع, سفارشی, انٹرسیسر, وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. اب یہ شریک کون سے ہیں؟ یہ تین قسم کے مختلف شریک ہو سکتے ہیں جو قیامت کے دن ان کو, جن سے ان کو واسطہ پڑ سکتا ہے. پہلے شریک وہ ہوتے ہیں مثلا فرشتے, انبیاء, اولیاء اور شہداء اور صالحین, یعنی یہ ایک لوگ جنہوں نے خود نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو, لیکن انہوں نے بڑھ کر ان کے درجے کو بڑھایا اور اللہ کی صفات اور اختیارات میں ان کو شریک کر دیا. ایسے شریک تو قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے کہ بھئی جو کچھ کیا تم نے کیا, تمہاری مرضی, ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے, تم ہماری تعلیمات کے خلاف. پھر اس میں سارے نیک بزرگ آتے ہیں جن کی زندگی توحید کے پرچار میں گزر گئے, لیکن آج لوگوں نے ان کے مزار اور قبریں بنا کر ان کو پوچھنا شروع کر دیا, دعائیں مانگنی شروع کر دی ہے. دوسری قسم کے شریک وہ ہوں گے جو بے شعور ہیں, بے جان, جیسے چاند, سورج, ستارے, درخت, پتھر, حیوانات وغیرہ, جن کو بھی لوگوں نے خدا بنایا اور ان کی پوجا شروع کی اور ان سے دعائیں مانگی. اب یہ بےچارے تو بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو انہوں نے ملا دیا, تو لہٰذا جب وہ ہے ہی بےچارے بے سود تو وہ ان کی سفارش کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے. تو مامن شفیعین, ٹھیک ہے, تو گویا کہ یہ بھی بیکار ہو گئے. تیسری قسم کے شریک وہ تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مجرم. اگر یہ مجرمین ہیں تو وہ اکابر المجرمین تھے, جنہوں نے زندگیوں میں کوششیں کی, مکر و فریب سے کام لیا, جھوٹ پھیلایا, لوگوں کو دنیا میں دکھایا کہ ہم بڑے ہیں, تمہارے پیشوا, تمہارے پیر صاحب, تمہارے داتا, نعوذ باللہ, کیا حکمران بھی ہو سکتے ہیں ظالم جو اپنی مرضی سے اللہ کے قوانین کو تڑواتے. یہ وہاں خود چونکہ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے بندوں کی سفارش کہاں کریں گے, یہ تو ان کی اپنی کوشش ہوگی کہ ہمارے بوجھ بھی ان پر آ جائیں. تو گویا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا, کوئی شریک ان کا کام نہیں آئے گا. آپ امیجن کریں, جس نے دولت کو شریک بنایا اللہ کے حکم کے آگے, مال کو بنایا, شوہر کو, بچوں کو, گھر والوں کو, ان کا وہاں حال کیا ہوگا. اصل تنہائی قیامت کے دن کی تنہائی ہے, کوئی کام نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ کہنا یہ قیامت کے دن سمجھ آئے گا اس کی ویلیو کیا. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو تو وہاں کچھ مشکل نہیں ہوگا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے دنیا میں بھی ہم اپنے رب کو پکارتے تھے, یہاں بھی اس کو پکاریں گے. اور جو ساری زندگی دوسروں کو پکارتے رہے ان کو وہاں لگ بتا جائے گا کہ ہم کیا کرتے تھے. تو لہٰذا کیا ہوگا, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, یہ بھی جملہ بار بار دیکھیں گے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یومئذ یتفرقون, اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. اس دن بنی نو انسان کی پولرائزیشن ہوگی, کس بنیاد پہ ہوگی اس کا ذکر اب اگلی چار آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں. پہلی تقسیم, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور جنوں کی مان لا کر عمل صالح کریں گے, فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, تو وہ تو ایک باغ میں مسرور کر دیے جائیں گے. لفظ روزہ بڑا اہم ہے, عموماً ہم لفظ سنتے ہیں ریاض, ریاض الجنہ کیا ہے, جنت کا باغ, ریاض الصالحین کیا ہے, حدیث کی کتاب جو اخلاقیات پہ مبنی ہے. یہاں لفظ ریاض نہیں آیا, یعنی جمع نہیں آیا, روزہ آیا, واحد, ایک باغ دیا جائے گا. یہ کیا بات ہے بھائی, فہم فی روضۃن, ایک باغ ہی کافی ہے ان کو نعمتوں کو دکھانے کے لیے. دنیا میں انسان اتنا کچھ جمع کر کے خوشی نہ پائے اور جنت میں صرف ایک ہی باغ ان کو خوشیاں دے دے, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تھا ان کو. وہ سب تو چھڑ گئے, اصل میں یہ اس باغ کی عظمت اور شان کا تصور دلانے کے لیے. جیسے اردو میں ہم کسی شخص کو بڑا ہے ہم کام کرنے کو کہتے, ہم کہتے ہیں بس میں تمہیں ایک چیز بتاؤں گا, تو مطلب یہ کہ تم اسی سے سمجھ جاؤ گے. یہاں قیمتی باغ کی طرف اشارہ ہے. اور یخبرون کا لفظ حبر سے ہے, حبارہ, اس کے معنی کیا ہے, نمبر ایک مسرت, لذت, شان و شوکت اور تکریم. یعنی وہاں بڑی مسرت ہوگی، بڑی لذت ہوگی، شان و شوکت ہوگی، ان کی عزت کی جائے گی، خوش و خرم ہوں گے، وہاں کی لذتوں کو پائیں گے. اور حبر عالم کو بھی کہتے ہیں نا، حبر الامہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کو. عالم بھی کیا کرتا ہے، سیاہی کے ساتھ ان کو بھی حبر کہتے ہیں، یعنی عالم بھی خوبصورتی ہوتا ہے، علم کے ساتھ سجا سمرا ہوتا ہے. تو وہ مسرور ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی. جیسے آگے پڑھیں گے ہم سورۃ سجدہ آنے والی ہے انشاءاللہ اگلے ویک میں، کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا سامان تیار کیا. وہاں جنت میں حسن جمال جو چاہیں گے وہ سب ملے گا، لیکن شرط ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد ہوگا یہ سب کچھ، ورنہ نہیں. اللہ ماں ایسے نہیں غلطی سے کسی کو لے آئے کہ چلو تم بھی آ جاؤ. ہماری دنیا میں تو بڑی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں نا، تو وہاں ایسی کوئی بے قاعدگی نہیں ہوگی. اور سب یہ تفرقوں میں بٹیں گے، جتھے بندیاں جو آج ہیں، کہیں قوم کے نام پہ رنگ، نسل، وطن، ذات، برادری، قبیلے، کہیں ذاتی فائدے، معاشی فائدے، سیاسی مفادات، سب وقتی اتحادات اس دن ٹوٹ جائیں گے. خالص عقیدہ اخلاق کی بنیاد پر نئے سرے سے گروہ بندی بنے گی، کہ ایک طرف آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے آمنوا اور عملوا الصالحات کو ایک طرف کر دے گا، اور ایک طرف سارے فاجر اور بدکار ہوں گے، گمراہ ہر طرح کے. بس قیامت کے دن یہ دو ہی لوگ ہیں. سورۃ زمر میں ہم پڑھیں گے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ایسے لوگ پھر وہاں اپنے انجام بھگتیں گے. الذین کفروا فکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الاخرہ، اور ہماری آخرت کی ملاقات کو. دیکھ رہے ہیں آپ، اس صورت میں بار بار ملاقات اور آخرت کا ذکر ہے. فاولئک فی العذاب مخدرون، یہ ہیں وہ لوگ جو عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی، آنکھیں جھکی ہوئی، شرمسار، تصویروں کیمروں کو دیکھ کر شکلیں چھپانے والے، کہیں گے ہماری مووی نہ بناؤ، ہمیں پیچھے کر دو. یہ دو ہیں بانٹ. اب آپ بتا لیں کہ آپ کو کون سا گروہ چاہیے، کون سی جماعت میں سے ہونا چاہتے ہیں، آپ کس مسلک میں سے ہونا چاہتے ہیں. قیامت کے دن کے بس یہ دو ہی گروہ ہیں، کوئی تیسرا بھی نہیں ہے. اسی میں سارے سونر اور لیٹر جمع ہو جائیں گے، اور یہ سارے وہاں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. کون اچھا رہا، وقتی پیر پانے والے یا پھر اس کے اپوزٹ؟ کریں کیا؟ اب ہم سب کو بتایا گیا بغیر کسی حکم کے لفظ کے، فسبحان اللہ، پس تعریف تو اللہ کی ہے. یہ نہیں کہا کہ سبح، حکم نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے. بچنا چاہتے اس برے کام سے، اب آپ ان دو تین آیتوں میں دیکھیے گا آپ کو مجھے چند چابیاں مل رہی ہیں برے انجام سے بچنے کی. نمبر ایک، سبحان اللہ ایک چابی ہے. تم سبحان اللہ کہو، تسبیح کرو. کب؟ حین تم سون، جب تم شام کرتے ہو، مسا، پی ایمز، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی اے ایمز، صبح اور شام. تو جب کوئی کام صبح تو شام، صبح شام کیا جائے تو کیا ہو گیا، وہ ہر وقت ہی ہو گیا نا، یا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے. اور کیا کرو؟ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تعریف، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کو جب تم، اور جب تم ظہر کرتے ہو. پہلے کیا تھا؟ سبحان اللہ میں صبح و شام. تعریف میں کیا کہہ دیا؟ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اشارتن پانچوں نمازوں کا وقت بھی آ گیا اس میں. پہلی دو نمازیں ہینا تم سونا، شام کی نماز رات چلنے کا، ہینا تس پہ مون صبح کی نماز، پھر اشیجن رات کی بالکل آخری نماز، اور تس پھر ان میں ظہر اور عصر آ گئی. کیوں کرو؟ اس لیے کہ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا زندہ کو مردہ سے. انڈے میں ظاہر زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن اس میں اللہ کی قدرت سے زندہ چوزہ بن جاتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح وہ نکالتا مردہ کو زندہ سے. اسی طرح کرے گا کیا؟ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اسی طرح وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا. ساری نشانیوں کا خلاصہ کیا؟ قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے. آج تم بہت کچھ بنتے ہو, لیکن اس دن تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم کچھ بھی تو نہیں تھے. کس طرح آپ دیکھیے کہ صورت میں اللہ کی نشانیوں کو سامنے رکھ کر قیامت کو ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا, اب پھر بھی کوئی نہ مانے, پھر بھی لوگ کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, ہاؤ از اٹ پاسبل, ہم کیسے کریں, کیا ہو, تو پھر آپ بتائیے کہ کس کا قصور ہے. اور یہاں دیکھیے تسبیحات کی بھی تعریف کی گئی نا, تسبیح کرو اللہ کے سامنے. کس بات اللہ کی تسبیح کریں, کس بات سے وہ پاک ہے؟ سارے عیبوں سے پاک ہے, سارے نقص کمزوریوں سے پاک ہے. مشرکین نے جو اللہ کی طرف باتیں منسوخ کی ہوئی تھی اس سے پاک ہے, بیٹے ہونے سے پاک ہے, بیٹیاں ہونے سے پاک ہے. ابن عباس اور مجاہد اور کچھ اور کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد جہاں نماز پڑھنا ہے, کیونکہ نماز میں بھی تو تسبیح ہوتی ہے نا, یہ دعائیں ہوتی ہیں, یہ پاکی ہوتی ہے اللہ کی. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت 78 میں آیا تھا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کے. خود آیت 114 میں آیا تھا, وقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. اور سورۃ طہٰ آیت 130 میں آیا تھا, وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پھر تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ جی بہت کچھ سکھا رہے ہیں. آپ ہر نماز کا ٹائم لکھیں, کتاب صلاۃ تو پڑھ چکے ہیں نا, آخر کا وقت ہے, پھر آپ اس پہ آج غور و فکر کریں. ایک چیز آپ کو پتہ چلے گی, ہر نماز اس وقت ہے جب کائنات میں کوئی بڑی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. فجر طلوع شمس, اتنا بڑا سورج نکل رہا سر اٹھا رہا, کا نماز پڑھو. ظہر, وہ سورج جس کا ابھی تک ڈنکا بج رہا تھا اب وہ زوال کی طرف جا رہا ہے, تو کہا ہر عروج کو زوال ہے, اس سورج کا تھیم. عصر میں دیکھیے تو سائے لمبے ہو کے شام کے ڈھلنے کا, یعنی سورج کی موت ہو رہی ہے آپ کہہ لیں, اور مغرب کے وقت میں وہ شفق کی لالیاں جو ہیں وہ ایسے ابھرتے ہوئے جو سورج کی نکلی تھی اب وہ بالکل اپنے عروج پہ آ گئی, اور رات پڑتے ہیں تو بالکل ڈارک. یعنی ہر نماز اوقات کی تبدیلی کے وقت کی نماز ہے. اللہ چاہتا ہے ہر وقت ہر حال میں ہر طرح کے موقع پہ اللہ کی عبادت کرو. اور آپ دیکھیں کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ موڈ بھی بدلتا ہے, اس میں ایک اور بھی سنس ہے, ہر موقع پہ نماز پڑھو عبادت کرو, تمہارا دل چاہے نہ چاہے, تم تھکے ہو تم آرام سے ہو, سست ہو چست ہو, جو بھی ہو کرو. آپ دیکھیں ایموشنز بدل جاتے ہیں, سورج نکلتا ہے تو کام کرنے کو دل جاتا ہے, زندگی کا احساس ہے, اور کلاؤڈی ہو تو سستی, اندھیرے ہو تو موڈ چینج ہوتا ہے. آپ چند روشنائیوں کو دیکھیں اس کے ساتھ جا کے موڈ چینج ہو جاتا ہے, کسی میں انسان بہت ہی ڈرنک ہو جاتا ہے, کسی میں بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اصل میں نمازوں میں یہ بتایا کہ اپنے جذبات پہ قابو پاؤ. بعض دفعہ انسان ایموشنل ہو سکتا ہے کسی چیز کے ساتھ, نماز کا وقت آ گیا, یو نیڈ ٹو, یو ہیو ٹو, کرنا پڑے گا تمہیں, اللہ کا حکم ہے. گرمیوں کے لمبے لمبے روزے رکھو, کرنا پڑے گا صبر نفس سے. تمہاری من پسند چیز تمہارے پاس ہے, تم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ نماز ایک انرجی ٹانک ہے, جسم کو طاقت دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ ہم کام کرنے کے قابل ہو گئے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ساری نمازیں اکٹھی ایک ہی دفعہ پڑھ لو صبح شام کسی وقت, لیکن یہ بار بار کبھی نیند توڑ کے, کبھی کھانا چھوڑ کے, کبھی دن کے کام چھوڑ کے, کبھی تھکن چھوڑ کے جب ہم آتے ہیں تو اللہ کو بتاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں اور میں بالکل حاضر ہوں, یہ اللہ کا نظام ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن جو جمعے کا ٹائم ہے, کس وقت جمعہ خطبہ شروع ہوتا ہے؟ بالکل سورج جب اوپر جا کے تو ڈھلنا شروع ہوتا ہے, تو کہا بھائی اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب تمہیں جمعے کے دن پکارا جائے تو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف. تو پوری نمازیں میں یہ سکھاتی ہیں کہ اپنے کاموں کو پیچھے ڈالو, تمہاری گاڑیاں رک جائیں, تمہارے چولہے بند ہو جائیں اور تم کام کرو. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جنابت کی حالت میں کہا ولا جنوبن الا عابر السبیل حتی تغتسلوا لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم, کیا آتی آئے کہ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ تب تک جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آ جائے, سوئے نہ پڑو. تو ہم انسان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نظام پہ غور و فکر سکھاتی ہے. اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء, یہ تیمم کیا ہے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے نقطے سمجھ آئیں گے. حتیٰ کہ ایک صلاۃ الخوف کیا ہے, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, جنگ کی حالت میں فوجی سامنے ہے, دشمن سامنے, کہا نہیں آدھے ساتھ پڑھو, آدھے امام کے ساتھ پڑھو, آدھے اوپر ہو جاؤ, آدھے پیچھے ہو جاؤ. کیا ہے, اللہ کے نظام ربوبیت کو مانو. پانچ دفعہ دن میں رب کے رب ہونے کو مانو, اس کی ضرورت کو کنسیڈر کرو کہ اللہ مجھے تیری ضرورت ہے تو نمازیں پڑھو. ہماری نمازیں کیا ہیں, اللہ کی بنا. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ تو ہم اگریسو ہو جاتے ہیں لیکن اس نماز کی روح کی طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سبق بہت اہم ہے, پورا ایک معاشرتی زندگی کا سسٹم, شادی سے لے کر اور زندگی کے اندر مختلف لوگوں سے انٹریکشن, یعنی آج جس طرح کائنات پہ غور تھا تو کل رشتوں پہ غور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں. کوئی بات آخری آئے تو میں آپ کے ذہن میں آئی تو پوچھ لیجیے, مجھے شیئر کریں. ایک دو چیزیں کل کے سبق میں سے تھیں, میں تک یہ کہتی ہے کہ آیت 49 میں ذکر آیا کہ وہ روشن آیات ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں محفوظ. اس سے مراد کون سے علم والے لوگ ہیں, پرانی الہامی کتابوں کے عالم, آج کے عالم یا حفاظ؟ ٹیکسٹ کے اعتبار سے ہر ایک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی کتاب کی حفاظت کرے گا. اور حافظ لفظ کو بھی تو کبھی آپ دیکھا کریں, حفاظت کرنے والا, سیکیورٹی مین. تو حافظ کون ہوتا ہے, جو قرآن کے لفظوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید, قرآن میں کتاب کا ذکر آتا ہے جبکہ کوئی بھی آسمانی کتاب کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوئی, پھر کتاب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے آپ کو اس لیے غلطی لگ رہی ہے کہ آپ کتاب سے مراد وہ کتاب جو اس کتاب کے سامنے رکھی ہوئی اس کو لے رہی ہیں نا, حالانکہ تورات آپ کو تو ریٹن فارم میں آئی تھی, ٹھیک ہے, وہ زمرد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی پوری پائل اپ, لیکن لکھی ہوئی آئی تھی. تو کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز, کتاب مرقوم یا کتاب مکتوب کے معنوں میں ریٹن فارم میں آئی. تو قرآن جو ہے یہ بول کے دیا گیا, باقی کتابیں ریٹن فارم میں آئیں, اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کتاب کی آج کے حساب میں بھی ڈسکرپشن بدل نہیں گئی, پہلے ہماری کتابیں کہاں ہوتی تھی, ہمارا ٹیبل برا کتابوں سے بھرا رہتا تھا, یہ فلاں کتاب, یہ موٹی کتاب, یہ پتلی کتاب. اب ہماری کتابیں کہاں چلی گئیں, ہمارے فونز میں چلی گئیں اور ہمارے کمپیوٹرز میں چلی گئیں. ایک اسکرین ہمارے لیے ہر کتاب کو کھول دیتی ہے نا, تو آنے والے دور میں یہ بھی نہیں رہے گی. ہمارے میرے والے وہ جیسے فون اس دن دکھایا تھا, ہاتھ پہ بند تھا, ہم کو کلک کریں گے تو ہماری بازو پہ کتاب کا صفحہ کھل جائے گا. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اسکریز ہوتی جا رہی ہے نا. یہ کہتی ہیں کہ سرزدی رومنز کی فتح ہوئی تو یہ خوشخبری کیوں کہی, وہ تو عیسائی تھے, اس لیے یہ خوشخبری تھی کہ عیسائی ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نسبتاً قریب تھے ایرانیوں کی, ٹھیک ہے, وہ مشرک تھے. تو جہاں مشرق اور اہل کتاب کا تقابل آئے گا تو مسلمان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے, عیسائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر, یہاں ہم فوراً نماز لیتے ہیں, نماز کے بعد بریک اور کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان لگا دیجیے.